اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب دوسرے رکوع سے ہم آغاز کر رہے ہیں، آیت نمبر 9، سورہ احزاب آیت نمبر 9، اور یہاں سے اب غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے۔ اور اس سورت کے اندر دو غزوات کا ذکر ہے، غزوہ احزاب اور دوسرا غزوہ بنو قریظہ۔ تو پس منظر سمجھ لیجئے کہ غزوہ بدر کے بعد کفار مکہ نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد میں 1000 کے لشکر کے ساتھ 3000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا، اور اس میں مسلمانوں میں سے 70 شہید ہوئے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو وہاں اطراف میں 3 یہودی قبائل آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور ان تینوں سے میثاق مدینہ کیا گیا تھا کہ باہر سے اگر حملہ ہوگا تو یہود اور مسلمان مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے۔ غزوہ بدر کے موقع پر بنو قینقاع نے وعدے کی خلاف ورزی کی، چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ بدر کر دیا اور وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ پھر غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے اس میں پھر دشمنوں کی جسارتیں بہت بڑھ گئیں اور بہت طرح طرح سے مسلمانوں کو انہوں نے ستایا۔ اسی میں بنو نذیر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے، آپ کو شہید کرنے کی ایک سازش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خون بہا کے معاملے کے سلسلے میں ان سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے آپ کو دیوار کے نیچے اس جگہ بٹھایا کہ اوپر ایک بہت بھاری پتھر کی چکی رکھی تھی، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں مصروف ہوں گے تو اوپر سے یہ چکی جو ہے وہ آپ کے اوپر گرا کر آپ کو شہید کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع ہو گئی اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ اور یہ بنو نذیر کو بھی پھر کہا گیا کہ جتنا سامان ایک اونٹ پر ایک آدمی لاد سکتا ہے وہ لادے اور پھر یہاں سے چلا جائے۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے اس طرح وہاں سے مدینہ کے پاس سے چلے گئے، لیکن انہوں نے پھر پورے عرب میں گھوم کر مسلمانوں کے خلاف کفار کو اور مشرکین کو اور یہودیوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑے پیمانے پر پورے عرب سے قبائل تیار ہو گئے مسلمانوں کے خلاف، اور دن اور تاریخ طے ہو گئی کہ کس تاریخ کو کس دن جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں حالات کے نفس پر تھیں اور آپ کو اطلاعات آ رہی تھیں کہ کس طرح یہ یہودی لوگوں کو ابھار رہے ہیں جنگ کے خلاف۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، کیونکہ ایک بہت بڑی فوجی قوت جو ہے ایکسپیکٹڈ تھی، 10000 کے قریب کفار جو ہے حملہ آور ہوئے تھے اور مسلمانوں میں جو جنگ کے قابل لوگ تھے وہ 3000 کے قریب تھے، تو بہت ہی مشکل محسوس ہوتا تھا اس موقع پر مسلمانوں کا تحفظ کرنا، اور کیونکہ چاروں طرف سے جو ہے احزاب جو ہے حزب کی جمع ہے، حزب جو ہے وہ گروہ کو کہتے ہیں، تو ہر طرف سے لشکر ہی لشکر آ رہے تھے چاروں طرف سے۔ چنانچہ مسلمانوں نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم ایران میں جب لڑتے تھے اور دشمن بڑی تعداد میں ہوتا تھا تو ہم خندق کھود کر مقابلہ کرتے تھے، یہ بالکل نیا معاملہ تھا، اہل عرب اس ٹیکنالوجی سے واقف نہیں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا۔ مدینہ کا جغرافیہ بھی کچھ اس طرح تھا کہ دو طرف لاوے کے پہاڑ تھے جہاں سے، یعنی مشرق اور مغرب میں، اور اسی طرح شمال میں بڑے گھنے باغات تھے، تو صرف جنوب تھا جہاں سے اندیشہ تھا کہ دشمن حملہ کرے گا۔ چنانچہ اس جنوب کی طرف جو ہے خندق کھودی گئی اور ایک ایک صحابی کے حصے میں جو ہے وہ کافی بڑا علاقہ آیا کھودنے کا، اور دن رات ایک کر کر صحابہ نے یہ خندق کھودی۔ خندق 3.5 میل لمبی تھی، یعنی کوئی معمولی سی جگہ نہیں، 3.5 میل لمبی، اور اسے اتنا چوڑا رکھا گیا کہ گھوڑ سوار گھوڑے پر بیٹھ کر جمپ لگا کر دوسری طرف نہ جا سکے، تو 10 گز چوڑا اسے رکھا گیا۔ اسی طرح گہرا اتنا رکھا گیا کہ کوئی نیچے اتر کر پھر اوپر نہ چڑھ سکے، تو 5 گز گہرا اسے رکھا گیا، اور یہ کوئی کراچی کی زمین نہیں تھی، عرب کی زمین تھی، نہایت پتھریلی اور سنگلاخ۔ چنانچہ بڑی مشقت سے یہ خندق کھودی گئی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک رہے، اور مدینہ سے تھوڑا آگے یہ جو ہے چند کلو میٹر آگے یہ خندق کھودی گئی، اور جب صحابہ کرام یہ خندق کھود رہے تھے تو آپ انہیں مشقت میں دیکھتے تو آپ رجیہ یہ شعر پڑھتے تھے کہ اللہم ان العیشہ عیش الآخرہ، کہ اللہ عیش اور آرام تو آخرت ہی کا عیش اور آرام ہے، فاغفر للانصاری والمہاجرہ، اللہ مغفرت فرما دیجیے ان انصار اور مہاجر صحابہ کی. اچھا جب صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا سنتے تھے تو وہ رضیہ جواب دیتے تھے کہ نحن الذین بایعوا محمدا, ہمیں وہ لوگ جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم جہاد کرتے رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے, جب تک ہم باقی ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے رہیں گے. تو یہ وہ منظر ہے, اور اسی میں وہ واقعہ بھی یاد کیجئے. ایک تو خوف کا عالم کے چاروں طرف سے بس یہ لشکر آئے ہی چاہتے ہیں جو مدینہ کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں, اور دشمن بھی بڑے غیظ و غضب میں تھا, بہت جھنجھلاہٹ میں تھا اور بڑے کروفر کے ساتھ آ رہا تھا. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑے پیمانے پر ورلڈ کوہلیشن جو ہے وہ ہوا تھا اس زمانے کے جتنے بھی مشرقین اور کفار تھے. اسی طرح اس کھرائی کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کام میں پیش تھے. اور پھر معاملہ یہ تھا کہ ایک تو جلدی تھی کہ جلدی سے کام ہو جائے, اور خوف کا عالم تھا اس لیے کئی وقت کا فاقہ چل رہا تھا. تو ایک صحابی نے شکایت کی اپنی بھوک کی, اور انہوں نے اپنے پیٹ کو دکھایا جس پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا. جب بھوک زیادہ ہوتی ہے اور یہ 24 گھنٹے کراس کرتا ہے آدمی بھوک میں, تو ایک پین فل کنٹریکشن شروع ہوتی ہے معدے سے لے کر نیچے تک, اور مروڑ اٹھتا ہے پیٹ میں. اور اسے شاید اسے روکنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھ دیا جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنا کرتا اٹھا دیا, آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے رہے. تو بہرحال ایک مشقت کے ساتھ یہ کھدائی کا کام کیا گیا. اسی دوران ایک سخت جو ہے وہ چٹان آ گئی جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ خود تشریف لے گئے, اور آپ نے اس چٹان پر گدال چلائی ہے. مسند احمد کی روایت ہے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ گدال ماری تو وہ چٹان تھوڑی سی ٹوٹ گئی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر, میں شام کو فتح ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے دوبارہ گدال چلائی, وہ چٹان اور تھوڑی سی ٹوٹ گئی. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر, میں فارس کے محلوں کو دیکھ رہا ہوں. پھر تیسری دفعہ آپ نے گدال چلائی, وہ چٹان بالکل ٹوٹ گئی. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر, میں یمن کے محلات کو دیکھ رہا ہوں. گویا آپ نے بشارت دی کہ جلد یہ بڑے بڑے ممالک شام, اور اسی طرح ایران, فارس, اور اسی طرح یہ یمن, یہ فتح ہو جائے گا, مسلمانوں کے ہاتھوں آ جائے گا. بہرحال پھر تھوڑے ہی سے وقت میں یہ چاروں طرف سے فوج آ گئی, اور انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا. کفار کے لیے بالکل نیا تھا خندق, انہیں اس کی امید بھی نہیں تھی. وہ اس لیے آئے تھے کہ بس 2-3 دن میں مسلمانوں کا کام تمام کر دیں گے, لیکن یہ خندق کی وجہ سے وہ رک گئے. اور جو ہے ان کی اب بھرپور کوشش تھی کہ کہیں سے خندق کو پاٹ کر, مٹی ڈال کر وہاں سے رستہ بنائیں اور مسلمانوں پر جو ہے چڑھائی کر دیں. اور مسلمان یہ کر رہے تھے کہ دوسری طرف خندق کے انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے جگہ جگہ, اور ان مورچوں سے مستقل تیر برسا کے کفار کو خندق سے دور رکھ رہے تھے. اب یہ بھی آپ اندازے لگائے کہ یہ 1-2 دن کی کہانی نہیں تھی, بلکہ پورے 30 دن جو ہے یہ کفار کا محاصرہ رہا. کفار بھی تھے, یہودی بھی تھے اس میں, اور چاروں طرف سے, اونچائی سے, نیچے سے, اور سب طرف سے لشکر آ کر وہاں جمع ہو گئے تھے. اور پھر 1 مہینے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے مدد آئی, اور مسلمانوں کا کام یہ تھا کہ دن رات پہرہ دے رہے ہیں, اور اس میں کئی وقت کا فاقہ ہے, اور شدید ترین پریشانی کا عالم ہے. صرف 3,000 مسلمان ہیں, اور یہاں 10,000 دشمن کی فوج ہے جو غیظ و غضب میں بھپرے میں. پھر اسی دوران ہوا یہ کہ خواتین اور بچے اور جو بوڑھے لوگ تھے انہیں مسلمانوں نے ایک قلعے میں مدینہ میں رکھا ہوا تھا, اور چند افراد کو وہاں رکھا ہوا تھا. لیکن پھر بنو قریظہ کا جو یہود کا تیسرا قبیلہ ہے اس نے سازشیں شروع کر دیں قریش مکہ کے ساتھ, اور قریش مکہ کے سردار گئے, انہوں نے بنو قریظہ کے سردار کو تیار کر لیا کہ تم ہمیں رستہ دو, ہم تمہاری طرف سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی وعدہ خلافی کا پتہ چلا تو آپ پر شدید کیفیت طاری ہوئی. آپ پیروں سے سر تک چادر لے کر لیٹ گئے, اور کوئی اب طریقہ نہیں تھا بچت کا, یعنی اب مسلمانوں کو لا محالہ کچھ لوگوں کو پیچھے بھیجنا پڑتا, اور جیسے ہی یہاں پر کمک کم ہوتی تو ان کے لیے خندق کو پاٹنا نسبتاً آسان ہو جاتا. اب خطرہ یہ تھا کہ اگر ہم نے فوج پیچھے بھیجی تو یہاں کمزوری ہو جائے گی. اب فوج پیچھے نہیں بھیجی تو پیچھے کا رستہ تو بالکل کلیئر تھا, اور وہاں سے اگر قریش مکہ نے اور ان یعنی احزاب نے حملہ کر دیا تو مسلمانوں کے لیے کوئی بچاؤ کا رستہ نہیں تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا بنو قریظہ کے پاس, اور کہا کہ اگر وہ صلح پر قائم ہو تو کھلے عام اعلان کر دینا، اور اگر وہ صلح پہ قائم نہ ہو تو خاموشی سے مجھے بتا دینا۔ تو جب یہ حضرات گئے تو وہاں تو انہیں پوری جنگی تیاری میں پایا، وہ تیار کر رہے تھے اپنے جنگی آلات، اور انہوں نے غالم گلوچ سے کام لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور صاف کہہ دیا کہ ہمارا کوئی معاہدہ وغیرہ نہیں۔ اب یہ لوگ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ تو کھلی جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید کیفیت میں تھے، آپ نے بنو غطفان سے بات کی کہ ہم ایک تہائی مدینہ کا اناج تمہیں دیں گے اگر تم واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے واپس چلے جائیں گے اگر آپ نصف ہمیں دیں خراج۔ تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، مدینہ کے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی تجویز ہے یا حکم ہے؟ آپ نے کہا میری تجویز ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم پر سے پریشانی کم ہو، کم سے کم ایک دشمن تو کم ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جب ہم کافر تھے یہ ہم سے کچھ نہیں لے جا سکے، آج تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پاس ان کے لیے صرف تلواریں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، تم جہاد کے قتال کے لیے تیار ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مدد بھیج دی، حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے تھے جو ہے مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، لیکن ایمان لا چکے تھے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ وہ کسی طرح آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کسی طرح قریش مکہ اور یہود کا، بنو قریظہ کا آپس میں معاہدہ نہ ہونے دو۔ چنانچہ نعیم بن مسعود ایک بڑے تاجر تھے، ان کے یہودیوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے، وہ پہلے بنو قریظہ گئے اور ان سے کہا بھائی تم تو یہیں کے رہنے والے ہو اور یہ قریش تو اب بہت دن ہو گئے یہاں اس میدان میں، شدید ٹھنڈ ہے، کھانے پینے کی بھی چیزیں ان کے پاس ختم ہو رہی ہیں، اندیشہ یہ تمہیں چھوڑ کر چلے نہ جائے اور پیچھے تمہاری غداری کی کوئی بڑی سزا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں۔ تو ان بنو قریظہ والوں نے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو، قریش کے 10 معتبر آدمیوں کو ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لو تاکہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر یہاں سے جانے نہ پائیں اور آخر دم تک تمہارا ساتھ دیں۔ تو یہود نے کہا تو بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، لیکن حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا ذکر نہیں کرنا ان سے۔ پھر وہ چلے گئے قریش کے پاس اور قریش سے کہا کہ لگتا ہے کہ بنو قریظہ یہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی کر کے پچھتا رہے ہیں اور انہیں اندیشہ ہے کہ تم لوگ چلے جاؤ گے اور پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے سخت خبر لیں گے ان کی۔ تو قریش نے کہا پھر آپ کی کیا تجویز ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے کچھ لوگ لے کر محمد کے حوالے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے معاہدہ پکا کر لیں، تو اگر یہ تم سے افراد مانگے تو نہ دینا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں کیا ضرورت ہے دینے کی۔ جب ان کی باتیں آگے بڑھیں اور بنو قریظہ نے قریش مکہ سے 10 آدمیوں کا مطالبہ کیا، ان کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یہ نعیم نے صحیح بات کہی تھی، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح ان کا آپس میں گٹھ جوڑ نہیں ہو سکا اور پھر 30 دن کے بعد اللہ کی غیبی مدد آئی، تیز آندھیاں چلیں، فرشتوں کو اللہ نے نازل فرمایا، جو ریت تھی وہ ان کے چہروں پر پڑی کفار کے، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے چولہے بجھ گئے، ان کے جانور تتر بتر ہو گئے اور بالکل مایوس ہو گئے، جس کا جہاں سین سنبھایا وہ ادھر چل دیا۔ چنانچہ اگلی صبح جب مسلمانوں نے منظر دیکھا ہے، سورج نکلا تو میدان صاف تھا۔ چنانچہ آپ نے پھر کہا کہ آئندہ ہم جایا کریں گے، یہ نہیں آئیں گے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ تو یہ بہرحال وہ ساری ترتیب ہے ان دو واقعات کی، انشاءاللہ اب ہم مطالعہ کرتے ہیں غزوہ احزاب کا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماعی طور پر سب سے زیادہ کڑا امتحان تھا، نہ رسد تھی اور دشمن جو ہے وہ گویا جان لینے کے لیے بالکل سر پر تھا، اور ایک شدید معاملہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے گویا اچھی طرح ظاہر کر دیا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو اب غزوہ احزاب کا بیان شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے انعام کو جو اس نے کیا تم پر۔ اذ جاءتکم جنود، جبکہ چڑھائے تھے تم پر لشکر، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم ترہا، تو ہم نے بھیجے ان پر ہوائیں اور ایسے لشکر جنہیں جو ہے تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی فرشتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ اس میں بیک وقت شاباش بھی ہے اہل ایمان کے لیے جو سر دھڑ لگانے کے لیے تیار تھے، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، اور اس میں تنبیہ منافقین کے لیے جو خوفزدہ ہو کر مختلف بہانے کر واپس جانے کے چکر میں تھے۔ کوئی کہتا تھا ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی کہتا تھا ہمیں فلاں تکلیف ہو گئی ہے، اس لیے اجازت دیجئے ہم تو مدینہ جا رہے ہیں. آگے ان کا ذکر آ جائے گا. کیفیت غزوہ احزاب بیان ہو رہی ہے. اس جاؤکم من فوقکم, جب کہ لشکر چڑھے آ رہے تھے تمہارے اوپر سے یعنی شمال سے بھی, ومن اسفلا منکم اور تمہارے نیچے سے بھی یعنی جنوب سے, وضاقت الابصار اور جب کہ پتھرا رہی تھیں آنکھیں, وبلغت القلوب الحناجر اور دل گویا گردنوں میں آ گئے تھے دھڑکتے ہوئے. خوف کا یہ عالم تھا, آنکھیں پتھرا رہی تھیں اور دل گویا گلے تک پہنچ گئے تھے دھڑکن کے ادبا سے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان. مومنین گمان کر رہے تھے کہ شہادت کا وقت آ گیا, اور منافقین گمان کر رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی مشکل کا وقت آ گیا, اب کیا کریں کیسے جان بتائیں. تو آگے شدید آزمائش کا ذکر آ رہا ہے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, اس موقع پر آزمائش کی گئی اہل ایمان کی مومنوں کی. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا اور وہ شدید طریقے سے ہلا مارے گئے. تو امتحان لینے والا خود کہہ رہا ہے کہ امتحان شدید تھا, کوئی آسان امتحان نہیں تھا. ایک مہینے تک اتنی بڑی فوج دن رات قتل کرنے کے در پر ہے, اور وہ بھی وہاں سے تیر برسا رہے تھے اور جان بچانا مشکل ہو رہا تھا. اب اس میں جو ہے منافقین کا ذکر پہلے دو رکوعوں میں آ رہا ہے اور ان کے طرز عمل کو کھولا جا رہا ہے. تقریباً 10 کمزوریاں ہیں منافقین کی جو ان رکوعوں میں بیان کی جا رہی ہیں. نمبر 1, مایوس ہو جانا, بہتان تراشی کرنا. تو فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ اور جب کہہ رہے تھے منافق, وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ہے مرض یعنی جان و مال کی بے جا محبت, اللہ اس کے رسول اور اسلام سے بڑھ کر اپنی جان جنہیں پیاری تھی, مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا, وہ کہہ رہے تھے یہ تو اللہ اور رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا وہ نہیں تھا مگر دھوکہ. یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے شام فتح ہو جائے گا, یمن فتح ہو جائے گا, ایران فتح ہو جائے گا, یہاں تو حال یہ کہ قضاء حاجت کے لیے جانا مشکل ہے, یہ تو ہر طرف سے تیر آ رہے. تو یہ منافقین کی کیفیت تھی کہ یہ تو ہم سے جھوٹا وعدہ کیا گیا. اور اسی طرح جھوٹے بہانے اور فرار کی کوشش, یہ ان کا دوسری کمزوری بیان ہو رہی ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ اور جب کہنے لگا ان منافقین میں سے ایک گروہ, وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ کہ اے یثرب والوں, اے مدینوں والوں, لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا, یہاں ٹھہرنا یہ تمہارا مقام نہیں ہے, بس لوٹ چلو واپس مدینہ کی طرف. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اور ایک گروہ ان میں سے جو ہے وہ اجازت مانگ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی کچھ منافقین تو ویسے ہی فرار ہو گئے کہ کون جو ہے یہ اتنی دہشت میں اور اتنے خوف میں وقت گزارے, ہر وقت تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اور ایک گروہ نے جو ہے اجازت مانگی اور وہ کہنے لگے يَقُولُونَ إِنَّا بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ, کہنے لگے ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں اس لیے ہمیں اجازت دے دیں. بھائی سارے مسلمانوں کے گھر غیر محفوظ ہیں, کہاں حفاظت کے لیے تو ایسا کوئی بڑا انتظام نہیں. تو فرمایا وما ہی اب اورا, حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے جیسے باقی مسلمانوں کے گھروں کی کیفیت تھی ویسی ان کی تھی. این یریدون الا فرارا, حقیقت کیا تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے مگر فرار ہونا. آگے پھر ان کی تیسری کمزوری بیان ہو رہی ہے کہ ایمان ہی ان کا کمزور تھا. ولو دخلت علیہم من اقطارها اور اگر گھس آتے ان پر یعنی اطراف سے مدینہ سے یہ لشکر, ثم سئل الفتنۃ لآتوها اور پھر ان سے کہا جاتا کہ مرتد ہو جاؤ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مان لیتے. وما تلبسوا بها الا یسیرا اور اس مطالبے کو ماننے میں ذرا دیر نہیں لگاتے, یعنی ان کی ایمانی کیفیت یہ تھی کہ اگر یہ لشکر گھسی آتے وہ خندق نہیں کھودی ہوتی اور کفار ان سے کہتے کہ بھائی دوبارہ بت پرستی کی طرف آ جاؤ اور مرتد ہو جاؤ, اسلام سے انکار کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی کیفیت ایسی تھی کہ اسے مان لیتے فوراً اور تھوڑی دیر بھی نہیں لگاتے اس مطالبے کو ماننے میں. چوتھی کمزوری ان کی آ رہی ہے, عہد چکنی کرنا. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ اور وہ کر چکے تھے عہد اللہ سے اس سے پہلے, لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ کہ وہ پیٹ نہیں دکھائیں گے. انہیں جب کہا گیا کہ بھئی تم 300 افراد غزوہ احد میں واپس چلے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر, اور پھر ان منافقین کی تذلیل ہوئی مسلمانوں میں, تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اب اگر موقع آیا تو ہم ہرگز میدان جنگ سے نہیں جائیں گے اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان ہماری بہادری دیکھ لیں گے. لیکن یہ جو غزوہ احزاب میں سختی آئی تو اب پھر کھسکنے لگے. تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تو وعدہ کیا تھا کہ اب پیٹ نہیں دکھائیں گے اور پھر بھاگ رہے ہیں. وَقَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور ہو کر رہنا ہے اللہ کے عہد کی باز پرس، جو اللہ سے وعدہ کیا اس کی باز پرس ہوگی۔ پھر پانچویں کمزوری آ رہی ہے، موت کا بہت زیادہ خوف ہونا۔ فرمایا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَار، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہیں فائدہ نہیں دے گا یہ میدان جنگ سے فرار ہونا۔ اِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْل، اگر تم بھاگو موت یا قتل ہونے سے، وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس وقت تم زندگی سے نہیں فائدہ اٹھا سکتے مگر تھوڑا۔ یہ موت تو آنی ہے، میدان جنگ میں نہ بھی آئی، یہاں سے تم اگر سمجھ رہے ہو کہ زندگی بچا کر بھاگ جاؤ گے تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، چند دنوں کی بات ہے، موت تو آنی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میدان جنگ میں موت آ جائے، اس سے بڑھ کر کیا موت ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شوق عطا فرمائے۔ اگر ایمان ہے تو پھر اللہ کی راہ میں جان لٹانے کا شوق ہوتا ہے، ایمان نہیں ہے تو جان بچانے کی فکر لگی ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ شوق شہادت عطا فرمائے۔ آگے پھر جو ہے ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ بہتر یہ تھا کہ تم اللہ پر توکل کرتے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، اے نبی کہیے کون ہے جو تمہیں بچا سکے اللہ سے، ان اراد بکم سوء، اگر وہ اللہ ارادہ فرمائے تمہیں تکلیف پہنچانے کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ ارادہ فرمائے رحم تم پر رحم فرمانے کا، تو کون اس رحمت کو روک سکتا ہے، ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اس اللہ کے سوا نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کو ناراض کر کے جاؤ گے تو کوئی اور اللہ کے مقابلے میں نہ مدد کر سکتا ہے نہ دوست ہو سکتا ہے۔ چھٹی کمزوری آ رہی ہے، اللہ کی راہ سے روکنا، خود بھی روکنا دوسروں کو بھی روکنا۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، اور یقیناً اللہ جانتا ہے روکنے والوں کو تم میں سے، والقائلین لاخوانہم، اور ان کو جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، یعنی اپنے ہم وطنوں سے، اپنے علاقے کے رہنے والوں سے، لہم الینا، کہ چلے آؤ ہماری طرف، ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور وہ نہیں شامل ہوتے لڑائی میں مگر تھوڑی دیر۔ بہت سے منافقین تو وہیں مدینہ میں رہ گئے، اور جو آ بھی گئے لڑائی کے لیے، انہیں پیغام اب دے رہے ہیں کہ بس آ جاؤ، کسی طرح کھسک آؤ، ایسا نہ ہو کہ وہاں جو ہے کوئی سخت حالات آ جائے۔ اسی طرح ان کا ساتواں کمزوری بیان ہو رہی ہے، بخل کرنا۔ فرمایا اشحتن علیکم، اور بخل کرتے ہوئے تم پر، یعنی لڑائی ایک تو لڑی جاتی ہے پوری صلاحیتیں لگا کر، ایک سے دکھاوے کی ہوتی ہے، بس تھوڑا سا جو ہے کر لیا، باقی اپنی جان مال سب بچا کر جو ہے بچا کر دوڑنے کی فکر میں۔ تو فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، پس جب آ پڑا ان پر خوف، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تو آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہ وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، کہ پھرتی ہیں ان کی آنکھیں، پتھرا رہی آنکھیں، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جو ہے وہ آپ کی طرف دیکھیں گے، کَالَّذِی یُخْشَى عَلَیْہِ مِنَ الْمَوْتِ، جیسے کہ اس شخص کی کیفیت ہوتی ہے جس پر چھا رہی ہو موت، یعنی بزدلی۔ یہ ان کی آٹھویں کمزوری کا ذکر ہو رہا ہے، میدان جنگ میں آ ہی گئے ہو، دشمن حملہ کر ہی رہا ہے، اب تمہیں اللہ نے موقع ہی دے دیا ہے کہ تم اہل ایمان کی صفوں میں کھڑے ہوئے ہو، تو اب بہادری دکھاؤ۔ ان کا حال یہ تھا کہ خوف کی انتہا تھی، آنکھیں پتھرا رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے بس اب موت ہی آیا چاہتی ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب دور ہو جاتا ہے ان پر سے خوف، تو اب نوی کمزوری، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَاد، تو تانے دیتے ہیں مسلمانوں تم پر جو ہے اپنی تیز دھار زبانوں سے، اشحتن علی الخیر، یعنی لالچ کرتے ہوئے مال غنیمت کا، جب دیکھا کہ اب فتح قریب ہے تو پھر زبان ان کی دیکھیں کیسے ہمدردی میں چلتی ہے، اپنی بہادری کے کیسے گنگاتے ہیں، اور کس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہم تو ساتھ تھے اور مشکل وقت میں کیسے ہم ڈٹے رہے تاکہ مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے۔ تو ورنہ جب جنگ کا موقع ہوتا ہے تو ان کی ہوا اکھڑی ہوئی ہوتی ہے، آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں، اور ڈر کے مارے جان پر بنی ہوتی ہیں، اور فتح نظر آ جائے تو پھر زبانوں کی تیزی سے اپنے لیے مال غنیمت میں سے حصے کے طور پر جو ہے وہ پھر اس کی کوشش کرتے ہیں۔ انجام کیا ہوگا ایسے منافقوں کا؟ فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، فاحبط اللہ اعمالہم، پس ضائع فرما دیا اللہ نے ان کے تمام اعمال کو، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اب احزاب کے جانے کے بعد بھی منافقین کا حال بیان ہو رہا ہے، دسویں کمزوری، يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، وہ خیال کرتے ہیں کہ لشکر ابھی تک نہیں گئے حالانکہ وہ جا چکے ہیں، میدان خالی ہے، خوف کا یہ عالم ہے کہ ابھی بھی گھبراہٹ طاری ہے، اور خیال یہ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں وہ آ نہ جائیں، پتہ نہیں وہ یہیں پیچھے نہ ہوں۔ تو اس کا یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا، اور اگر آ جائیں لشکر تو وہ تمنا کریں گے، لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، کہ کاش وہ ہوتے باہر نکلے ہوئے دیہاتوں میں، کہیں جنگل ویرانوں میں ہوتے، مدینہ میں نہیں ہوتے، کہ یہ کیا انہیں اب مجبوراً جانا ہی پڑ گیا جنگ کے لیے۔ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور پھر پوچھ لیا کرتے اے مسلمانوں تمہاری خبریں، کہیں دور ویرانے میں اپنی جان بچائے بیٹھے ہوتے اور پھر لوگوں سے پوچھ لیتے بھائی کیا رہا، وہ اتنی بڑی تعداد میں دشمن آئے تھے تو مسلمان اب کس حالت میں ہیں، اب جانے کے قابل ہم ہیں گھر یا ابھی یہیں دبکے رہیں؟ تو یہ ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے۔ ولو کانو فیکم، اور اگر اے مسلمانوں یہ منافقین ہوتے تم میں موجود، ما قتلوا الا قلیلا، تو وہ لڑائی میں شرکت نہیں کرتے مگر تھوڑی سی، دکھاوے کے لیے تھوڑا بہت شریک ہو جاتے، ورنہ وہ شرکت کرنے والے نہیں تھے۔ اب بہت ہی زیادہ مقبول آیت آ رہی ہے جو اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، لیکن ذرا دیکھیے کس پس منظر میں آ رہی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ، ہر اس شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی، نمبر دو والیوم الآخر، اور جو یقین رکھتا ہے آخرت کے دن پر، اور نمبر تین وذکر اللہ کثیرا، جو یاد کرتا ہے اللہ کو کثرت سے۔ لیکن ہم نے اس آیت کا مصداق بنا لیا مسواک کرنے کو صرف، دائیں کروٹ سونے کو، بیٹھ کر کھانا کھانے کو، یہ بھی سنتیں، ان کا اہتمام کرنا ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کس دوران یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر دو دو پتھر بندے ہوئے، فاقے کی شدید کیفیت ہے، دن رات جاگ کر دشمنوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، یہ ہے اسوہ حسنہ۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے لوگوں تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بہترین نمونہ، یہ نمونہ تو دعوت دین، اقامت دین کی جد و جہد نمونہ، جہاد و قتال فی سبیل اللہ یہ نمونہ، ہم نے تو بڑا ٹھنڈے ٹھنڈی چیزیں بس اختیار کر لی، ہم سمجھتے ہیں بس نمونہ تو بس یہی چند چیزیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے آپ کہیں کہ مستقل اسوہ وہ دین کی طرف دعوت دینا اور دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا ہے۔ تو بہرحال تفصیل سے پڑھنے کے لیے بڑی معرکۃ العرا کتاب ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کے تیسرے رکوع کی روشنی میں، ڈاکٹر شاہ احمد صاحب، اس میں یہاں تو وقت کم ہے ورنہ کافی تفصیل سے اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اسوہ کو اختیار کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لباس پہننا، مسواک کرنا، چلنا، کھانا، یہ بھی اختیار کریں، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اسوہ لوگوں کو اللہ کی دین کی طرف بلانا اور پھر اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا، اس میں اپنی جان کی قربانیاں دینا اور اپنی صلاحیتیں لگانا اللہ کے دشمنوں سے لڑنے میں، یہ بھی یہ اسوہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے۔ آگے پھر منافقین کے بعد اب مومنین کا حال بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا ولما را المؤمنون الاحزاب، اور جب مومنین نے بھی دیکھا لشکروں کو، منافقین تو دیکھتے ہی ان کی 10 کمزوریاں سامنے آ گئیں، اب مومنین نے جب ان لشکروں کو چاروں طرف سے آتے ہوئے دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، انہوں نے کہا یہی تو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اس کے رسول نے، وصدق اللہ ورسوله، اور سچ فرمایا تھا اللہ اس کے رسول نے، جبکہ منافقین کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہم سے جھوٹا وعدہ کیا، ہم سے تو دکھایا گیا تھا ایران فتح ہو رہا ہے، شام فتح ہو رہا ہے، یمن فتح ہو رہا ہے، یہاں تو مصیبت میں ہم آ گئے، جبکہ مومنین کہہ رہے ہیں کہ اسی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے، اور وہ وعدہ کب کیا تھا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں، یہ ہجرت کرتے جیسے ہی مدینہ آئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم لازماً تمہارا امتحان لیں گے کچھ بھوک سے، کچھ خوف سے، اور کچھ نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، اور اسی طرح ثمرات کے نقصان سے۔ تو یہ تو اللہ نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا، اور مومنوں کا تو شیوا ہی ہے کہ بھئی ایسے موقعوں پر اپنی وفاداری ثابت کرے، بلکہ انہیں تو انتظار لگا رہتا ہے۔ چنانچہ اہل ایمان نے، مسلمانوں نے کہا کہ بالکل سچا وعدہ کیا تھا اللہ اس کے رسول نے، وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، ان لشکروں کے آنے نے نہیں بڑھایا ان کے لیے مگر ایمان اور فرما برداری کو. آگے استقامت مومنین بیان ہو رہی ہے. من المومنین رجال, ان مسلمانوں میں وہ لوگ بھی تھے, صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, جنہوں نے سچ کر دکھایا جو کچھ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا, جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے وہ 70 شہدائے احد جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دی. تو بڑا خوب جو ہے شاعر کہتا ہے, جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. وہ تو اسی شوق سے آئے تھے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے, اللہ کی وفاداری میں اللہ کو دے دی جائے. دیکھیں موت تو بستر پہ اڑیاں رگڑتے آ جاتی, اور اسپتال میں ایک لمبے خرچے کے ساتھ آدمی مر جاتا ہے, یا کسی سڑک پہ کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاتا ہے, لیکن یہ موت ہے سب سے قیمتی موت. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے جو اللہ کی راہ میں موت آتی ہے, اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی. تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی. اور فرمایا فمنہم من قضا نحبہ, اور پھر کوئی تو ان میں سے وہ ہے جس نے پورا کر دیا اپنا وعدہ. ومنہم من ینتظر, اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ابھی منتظر ہیں, انتظار میں کہ کب انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا ہے اپنے وعدے کو جیسے بدلا جاتا ہے, جون کہ تو اپنے وعدے پر قائم ہے. اور حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ غزوہ کیوں ہوا اور اتنے شدید حالات کیوں آئے. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم, تاکہ جزا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو سچا کرنے والوں کو ان کے سچا کرنے کا. ویعذب المنافقین ان شاء, اور عذاب دے منافقوں کا اگر وہ چاہے. او یتوب علیہم, یا پھر انہیں توبہ کی توفیق دے دے, ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفور الرحیمہ, بے شک اللہ تو بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا. تو جب تک جان ہے اس وقت تک موقع ہوتا ہے, بڑی بڑی خطائیں بھی ہو جائیں, اب جنگ سے بھاگنا بہت بڑی غلطی, لیکن یہاں پر بھی امید دلائی جا رہی ہے کہ اب بھی توبہ کر لو, باز آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ ابھی بھی بخش سکتے ہیں, ابھی بھی رحم کر سکتے ہیں. آگے پھر شکست خوردہ جو ہے مشرکین کا حال بھی بیان ہو رہا ہے. ایسے جامع ترمذی میں ذکر ہے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ احد میں 80 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پر, اور پہچان میں نہیں آ رہا تھا یہ ہیں کون. ان کی بہن نے پھر پاؤں کی انگلیوں سے پہچانا کہ یہ انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایسے بھی جمع مرد گزرے کہ انہوں نے اللہ کی خاطر جو قربانی دے سکتے تھے وہ دی, اور کہاں دوسری طرف منافقین تھے جو اپنی جان بچانے کے لیے فرار کی راہ پر تھے کہ کسی طرح جان بچ جائے بس. تو شکست خوردہ مشرکین کا حال بھی بیان ہو رہا ہے, اور اسی میں آپ کہہ لیں کہ اہل ایمان پر اللہ کے دو انعامات کا ذکر. نمبر ایک, ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم, اور ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے کفار کو ان کے غیظ و غضب جو غصے کے ساتھ بھرے ہوئے آئے تھے, اس سمے غصہ نکالنے کا موقع نہیں ملا, اور الٹا 30 دن تک اور بیزار اور جھنجلا کر جو ہے بالآخر ناکام لوٹے. تو یہ پہلا انعام تھا اہل ایمان پر. اور دوسرا انعام, وقف اللہ مؤمنین القتال, اور کافی ہو گیا اللہ مسلمانوں کے لیے اس لڑائی میں. تو اللہ کی طرف سے مدد آئی, لیکن دیکھیں مدد ایک دم سے نہیں آئی, 30 دن جب انہوں نے دکھایا کہ ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار, پھر اللہ کی مدد آئی, فرشتے بھی نازل ہوئے جنہوں نے کفار کے خیمے اکھاڑ دیے, اور پھر تیز ہوائیں بھی چلیں جنہوں نے انہیں تتر بتر کر دیا, اور پھر مایوس ہو کر وہ لوٹے. تو فرمایا وکان اللہ قوی عزیزہ, اللہ تو ہے ہی بہت طاقتور اور زبردست. وانزل الذین ظاہروا ہم من اہل الکتاب, اور اتار دیا اس اللہ نے ان کو جنہوں نے مدد کی تھی ان اہل مکہ کی اہل کتاب میں سے, من سیاسیہم ان کے قلعوں سے, وقذف فی قلوبہم الرعب, اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب. اب یہ آگے دوسرا جو غزوہ ہے غزوہ بنو قریظہ, تو جب یہ مشرکین سب چلے گئے, بنو غطفان کے قبائل آئے ہوئے تھے, خیبر کے یہود آئے ہوئے تھے, اور 10,000 کا عظیم لشکر وہاں موجود تھا, اور جب 30 دن کے بعد اللہ کی مدد آئے ہوئے سب وہاں سے چلے گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ 1 مہینے کے مستقل محاصرے کے بعد اور نہایت تھکاوٹ اور بھوک اور سب کے بعد جب مدینہ لوٹے, تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہتھیار بھی نہیں اتار پائے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے ظہر کے بعد ہی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتوں نے ابھی تک اپنے ہتھیار سجائے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ چلیے بنو غطفان کی طرف، انہیں ان کی بدعہدی کی سزا دینی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، مسلمانوں سے کہا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنی، اور پھر صحابہ نکلے. اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ بعض موقع ایسا آیا کہ ابھی سفری میں تھے کہ عصر کا وقت آ گیا، تو بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھو، تو انہوں نے کہا نماز قضا ہو جائے لیکن ہم نے پڑھنی بنو قریظہ میں. اور بعض ساتھیوں نے کہا اس سے مراد صرف یہ تھی کہ جلدی کرو اور ایسا نہ ہو نماز کا وقت قضا ہو جائے، چنانچہ انہوں نے رستے ہی میں پڑھ لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جب ماجرا لایا گیا تو آپ نے کہا دونوں نے صحیح کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گنجائش ہونی چاہیے فقہ کے حوالے سے، اور یہاں پر آپ نے دونوں کے طرز عمل کو صحیح قرار دیا، جنہوں نے بالکل لفظوں میں آپ کی بات کو لیا کہ جو آپ کا ارشاد ہے اسی پہ عمل کرنا، اور عصر کی نماز قضا کر کے پھر بنو قریظہ پہنچ کر ادا کی تو انہیں بھی آپ نے کہا صحیح ہے، اور جنہوں نے اس کی توجیہ کی کہ اس سے مراد صرف جلدی تھی اور یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کی جائے اور رستوں ہی میں انہوں نے نماز پڑھ لی، تو آپ نے انہیں بھی درست کرا دیا. بہرحال مسلمان پہنچ گئے بنو قریظہ. بنو قریظہ کے بڑے بڑے قلعے تھے، اور قلعے بھی اتنے کہ ان کے چاروں طرف فصیل اور اندر باغات اور کنویں موجود تھے، اور شدید ٹھنڈ کا موسم تھا، ایک مہینے کا ابھی ویسے ہی اتنی شدید آزمائش سے گزر کر آئے تھے. اب یہاں پر بھی کئی دن مسلمانوں نے محاصرہ کیا، اور بعض جو محدثین ہیں سیرت نگار ہیں ان کے رائے میں 25 دن جو ہے لوگوں کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے، اور شدید ٹھنڈ تھی اور وسائل آپ کو پتا ہے مسلمانوں کے پاس نہیں، وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کھیت بھی ہیں، ان کے باغات بھی ہیں، پانی کی بھی کمی نہیں ہے، انہوں نے بس قلعے کا دروازہ بند کر لیا، اوپر فصیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار دیا اللہ نے ان کو یعنی بنو قریظہ کو جنہوں نے مدد کی تھی اہل مکہ کی، اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے. تو 25 دن بعد جو ہے یہ یہودیوں نے جو ہے وہ پریشان ہو گیا، ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب آ گیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ ہو جائے. چنانچہ عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ فیصلہ کریں گے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں خندق کی لڑائی میں ایک تیر لگا تھا ہاتھ پہ، اس سے کافی خون بہ گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر اسلام کو میری ضرورت ہے تو اس وقت تک مجھے زندہ رکھیے، اور جب ضرورت ہو جائے تو پھر مجھے اسی زخم سے جو ہے شہادت عطا فرما دیجیے. تو بہرحال ان کے لیے سیرت نگار لکھتے ہیں چارپائی پر مدینہ سے اٹھا کر لایا گیا، ان کے کافی اچھے روابط تھے، اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا فیصلہ کیا تورات کے مطابق. تورات میں عہد شکنی کی سزا یہ ہے کہ جتنے بھی مرد جنگ کے قابل ہیں ان کی گردنیں کاٹ دی جائیں، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور جو اسباب ہیں وہ مال غنیمت کے طور پر رکھ لیا جائے. اور اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے انڈورس کیا اور اس کی تعریف کی کہ بالکل صحیح فیصلہ ہے. اور پھر یہ پہلی دفعہ پوری سیرت میں آپ پڑھ لیں کہ کھائیاں کھودی گئیں اور پھر گردنیں ماری گئیں ان یہودیوں کی، اور جو بھی پیوبرٹی کی عمر کو پہنچا تھا یہودی ان میں بال دیکھے جاتے تھے بغل کے، اور ہیں تو پھر اس کی گردن مار دی جاتی تھی. تو تقریباً 300 سے 600 یہودی اس موقع پر قتل ہوئے. اب یہودی کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کر کے بھی ان کا بھی جو ہے وہ معاملہ برابر نہیں ہوا ہے. تو آئیے اب ہم مطالعہ کرتے ہیں. تو یہ کام ہوا تھا، اس کے بعد گویا یہود کو ایک بہت ہی زبردست میسج مل گیا کہ آئندہ انہوں نے سازش کی تو بہت برا حشر مسلمان کریں گے. چنانچہ پھر کچھ ہی عرصے میں خیبر فتح ہو گیا 7 ہجری میں، اور تھا تو یہ کہ انہیں نکال دیا جاتا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں رہنے دیجئے، ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے، اور نصف فصل بھی مسلمانوں کو دیا کریں گے. چنانچہ یہود کو پھر خیبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اسی شرط پر کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے پھر بھی سازشیں کی. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور میں پھر یہود کو وہاں خیبر سے بھی نکال دیا، اور وہ پھر ملک شام اور اوپر چلے گئے، وہاں پر آباد ہو گئے. اب آئیے ہم مطالعہ کرتے ہیں. فرمایا فَغَزَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ڈال دیا اللہ نے ان بنو قریظہ کے دلوں میں رعب. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، بس ایک گروہ کو تو تم قتل کر رہے تھے ان کے جو جنگ کے قابل مرد تھے. وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور قید کر رہے تھے دوسرے گروہ کو، یعنی عورتیں اور نابالغ جو لڑکے تھے وہ انہیں قید کیا جا رہا تھا. تو فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا، ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا لَمْ تَطَعُوهَا، اور اس زمین کا بھی جس کی ابھی تم نے جس پر قدم بھی نہیں رکھا، تو یہ اشارہ ہے خیبر کی طرف کہ ان قریب وہ بھی فتح ہونے والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے پھر واقعہ ایلہ کا بیان آ رہا ہے، اور ان آیات کو آیات خیار بھی کہتے ہیں۔ آگے جو 28 اور 29 آیت آ رہی ہے، ہوا یہ تھا کہ خیبر کی فتح کے بعد عام مسلمانوں کے بھی حالات بدل گئے، بہت سا مال غنیمت ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں تقسیم کیا اور مسلمانوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں وہی حال تھا جو پہلے تھا، کئی کئی وقت کے فاقے تھے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اپنے وظیفے میں اضافے کی درخواست کی کہ ہمیں جو ملتا ہے اس میں تھوڑا اضافہ کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ناگواری ہوئی اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں ایک مہینے تک اپنی بیویوں سے ملاقات نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے جو ہے گھر نہ جانے، اسے ایلا کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لے، تو واقعہ ایلا بھی کہلاتا ہے۔ اور پھر جب صحابہ کو اس کا اندازہ ہوا کہ آپ تو گھر نہیں جا رہے اور بیویوں سے ناراض ہیں، تو پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنی نرمی سے اور اتنے مؤدبانہ انداز سے اور اتنی اچھی بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس موقع پر یہ آیت اختیار یا آیات خیار کہلاتے ہیں کہ یہ نازل کی، جن میں آپ کی ازواج کو یہ اختیار دیا گیا کہ چلو اگر تمہیں دنیا کا ساز و سامان چاہیے، مال و دولت چاہیے، تو ہمارے نبی تمہیں دنیا کا مال و دولت دے دیتے ہیں، لیکن پھر تمہیں طلاق بھی دے دیں گے ساتھ، اب تم یہ پیسے لوگ رکھو، دنیا کا سامان رکھو اور اپنی آرام سے زندگی گزارو، لیکن اگر تم اللہ اس کے رسول کو قبول کرتی ہو تو پھر کوئی اضافہ نہیں ہونا تمہارے خرچے میں، اور اسی طرح گزارا کرنا ہوگا۔ جیسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں نے دوسری بات کو تسلیم کیا، انہوں نے کہا ہم نے نہیں چاہیے دنیا، ہم اسی طرح خوش ہیں، گھر میں پکے نہ پکے 40-40 دن چولہا نہیں جلتا تھا، چولہے کی زمین پر گھاس اگاتی تھی، پانی پی کر ایک دو کھجوریں کھا کر پورا دن گزار دیتی تھیں ہماری مائیں، کمرے اتنے بڑے تھے ہاتھ اس طرح کریں دیواروں کو لگتے اور سر پر اٹھائیں تو چھت کو چھو جاتا، چھوٹے چھوٹے تنگ کمروں میں اور بہت ہی کم وسائل میں ساری زندگی گزاری۔ تو یہ دو آیات جو ہیں آیات خیار کہلاتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی کی زیب و زینت، فتعالین، تو آؤ، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، تو میں تمہیں دنیا کا ساز و سامان دے دیتا ہوں اور تمہیں رخصت کر دیتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، وَإن كنتن تردن اللہ و رسولا، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اس کے رسول کو، والدار الآخرہ اور آخرت کے گھر کو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے نیکوکاروں کے لیے تم میں سے بہت بڑا اجر، پھر آخرت میں مل جائے گا، دنیا تو اسی طرح تنگی سے گزارا کرنا ہوگا۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ سب کی سب آپ کی ازواج نے ان میں سے جو ہے اللہ اس کے رسول کو اور آخرت کو اختیار کیا اور کم سے کم پر قناعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے پھر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب اللہ تعالیٰ کا، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اور اس میں فرمایا من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، جو کوئی کرے گی تم میں سے کوئی کھلی بے حیائی، یضاعف لہ العذاب ضعفین، تو دیا جائے گا اسے عذاب دگنا، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل۔ تو یہ کیونکہ جو درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں میں تھا اسوہ حسنہ کے اعتبار سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مرد ہیں، عورتوں کے لیے اسوہ کیا ہے، اچھی بیوی کیسی ہونی چاہیے، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ اسوہ نہیں بن سکتے، تو خواتین کے لیے اسوہ کون ہے، ازواج مطہرات ہیں، ان کا وہی مقام ہے اسوہ ہونے کے لحاظ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرد ہونے کے لحاظ سے باقی مردوں کے لیے۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے کوئی بے حیائی کی تو پھر تمہیں تو ملے گا دوہرا عذاب، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، اور ظاہر ہے کوئی توقع نہیں ہے ازواج مطہرات سے، اصل میں کہا جا رہا ہے صرف ان کے وقار کے لیے کہ جن کے رتبے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی ذرا سی کوتاہی بھی زیادہ سزا کی مستحق بنتی ہے. لیکن کوئی اس ٹیبل سے نیچے گر جائے, دو تین فٹ کا فاصلہ ہے تو چوٹ کم لگے گی, لیکن کوئی جو ہے ایک اونچی بلڈنگ سے اوپر سے نیچے گرے تو اس کی تکلیف اور چوٹ بھی زیادہ ہے. تو جو جتنے بلند مقام پر ہوتا ہے پھر اس کی جہاں فضیلت زیادہ ہے وہیں کوتاہیوں پر سزا بھی بڑھ جاتی. آگے فضیلت بھی بیان ہو گئی ازواج مطہرات کی, گویا یہ جو ہے اصل معاملہ کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِ, اور جو کوئی فرمبرداری کریں گی تم میں سے اللہ اس کے رسول کی, وَتَعْمَلْ صَالِحًا, اور عمل کرے نیک, نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, تو ہم دیں گے اسے اس کا اجر بھی دگنا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا, ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے نہایت عزت والا رزق. اب آگے فرائض ازواج مطہرات بیان ہو رہے ہیں, اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کر کے تمام مسلمان خواتین کے لیے ہدایات آ رہی ہیں, احکام حجاب ہیں, گھر کے باہر پردے کا کیا اہتمام ہونا چاہیے اس کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا یا نساء النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج, لستنہ کا حدم من النساء, تم نہیں ہو کسی اور دوسری عورت کی طرح, ان تقیتنہ, اگر تم تقوی اختیار کرو. اب دیکھیں خواتین کا تقوی کسے کہا گیا, تقریباً سات باتیں یہاں گن کر بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. خواتین کا تقوی یہ ہے, نمبر ایک, فلا تخزانہ بالقول, تو نہ کرو کسی نامحرم سے دھیمی زبان میں بات کر. خواتین میں خاص بات ہوتی ہے کہ ذرا سے لوچ کے ساتھ اور ایک انداز کے ساتھ نرمی سے بولتی ہیں, تو فرمایا کہ ایک اجنبی شخص سے جو نامحرم ہے اس سے اس ٹون میں بات نہ کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ورنہ توقع کرنے لگے گا وہ شخص جس کے دل میں ہوگی بیماری, یعنی اسے کچھ جو ہے غلط قسم کی توقع نہ ہو جائے, اس لیے بالکل روکھے اور سیدھے لہجے میں بات کرنی چاہیے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, نمبر دو, ہمیشہ بات کہو جو معقول ہے. اب ہمارے یہاں ٹیلی فون ہے, اکثر لوگ گھر میں نہیں ہوتے, ٹیلی فون خواتین ہی ریسیو کرتی ہیں, تو بالکل سیدھی سیدھی بات کریں. اب فون آ گیا شوہر کے دوست کا کہ جی کہاں ہیں فلاں صاحب, بھائی کہاں ہیں, تو بتا دیں بھائی بھائی دفتر میں ہیں, شام تک آ جائیں گے, کوئی میسیج یا دے دیجیے, ورنہ پھر شام کو فون کیجیے. ورنہ کیا ہوتا ہے, اور مردوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے, ہاں جی بھابھی کیسی ہیں آپ, بال بچے کیسے ہیں, آپ کا بیٹا کون سی کلاس میں پہنچ گیا, بھائی تمہیں کیا, تم اپنا جس لیے فون کیا ہے بس وہ میسج دو, بات ختم کرو, تمہیں کیا دلچسپی ہے گھر میں بچے کیا کر رہے ہیں, کون سی کلاس میں پوچھنا ہے, بھائی سے پوچھنا, تو ان سے تو تمہارا پردہ ہے. لیکن لوگ ہوتے ہیں اس طرح لمبی بات کریں گے, اور خواتین کو بھی اگر علم نہ ہو دینی تقاضوں کا تو وہ بھی اب وہ سمجھتی ہیں کہ یہ آداب کے خلاف ہوگا کہ ہم اگر بات نہ کریں, تو انہیں بس سیدھی سیدھی بات کرنی چاہیے کہ بھئی آپ نے جو بات کرنی ہے بھائی سے کیجیے گا, وہ آ جائیں گے شام کو اس وقت, اللہ حافظ, بس سیدھی سی بات ہو. تو اسی طرح تیسری بات بیان ہو رہی ہے خواتین کے تقویٰ کے اتباع سے, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ, اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. یہ باہر پھرتے رہنا بغیر ضرورت ادھر ادھر بازاروں میں, اس میں یہ پسندیدہ نہیں, بلکہ کہا جائے جا رہا ہے قرار پکڑو اپنے گھروں میں. نمبر چار, ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, اور نہ اپنی زیب و زینت دکھاتی پھرو جیسے جاہلیت میں دکھاتے تھے. یہ پردہ تو اسلام میں آیا, اسلام سے پہلے پردہ نہیں تھا, خواتین ایسی گھومتی رہتی تھیں, اور جو ہے اسلام نے پھر خواتین کو بیان کیا کہ بھئی تم ایسی چیزیں نہیں ہو جو اس طرح غیر محفوظ چھوڑ دی جائیں, جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اسی طرح کی جاتی ہے, اور آپ دیکھیں گے قیمتی چیزوں کو بڑے اچھے جو ہے طرح سے اور محفوظ چیزوں میں رکھا جاتا ہے, کوئی سونے کے زیورات ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں پلاسٹک کے تھیلے میں رکھا جاتا, اسے اس کا ڈبہ ہوتا ہے مخملی, اس کے اندر اسے سیٹ کر کے آرام سے رکھ کے بند کیا جاتا ہے. تو اسی طرح یہ خواتین بھی, مسلمان خواتین ایسی بیکار چیزیں نہیں ہیں, بہت قیمتی چیزیں, ان کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا پردے کے ذریعے تاکہ کسی برے آدمی کی نظر تک ان پر نہ پڑے, اور کوئی آدمی جو اپنے دل میں بیماری رکھتا ہے اس کی کسی شرارت سے جو ہے انہیں تکلیف نہ ہو. تو پانچویں چیز خواتین کے تقویٰ میں فرمایا, وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, اور قائم رکھو نماز, اور چھٹی بات, وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو. خواتین کی اکثر بیشتر ان کے شوہر زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں,
لیکن اگر شوہر ادا نہیں کر رہے تو خواتین صاحب حیثیت ہیں تو انہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور یہ جو زیورات ہوتے ہیں سونے چاندی کے جو پہن رہی ہیں اس پر بھی زکوٰۃ لگتی ہے، تو اگر ویسے پیسے نہیں ہیں تو ان چیزوں میں سے جو چیز چھوٹی ہے اسے بیچ کر زکوٰۃ کی جو بنتا ہے مد وہ انہیں ضرور ادا کرنا چاہیے، اور اگر شوہر خوشی خوشی کر دیتے ہیں تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے شوہر کی طرف سے۔ ساتویں بات آ رہی ہے ان کے تقوی کی، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور حکم مانو اللہ اس کے رسول کا، انما یرید اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتے ہیں، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ دور کر دیں تم سے ہر طرح کی ناپاکی اے اہل بیت۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں اہل بیت کسے کہا گیا ہے، نبی کی ازواج کو، تو فرمایا وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور پاک کر دیں تمہیں اچھی طرح سے پاک کرنا، تو یہ خواتین کا تقویٰ ہے۔ اور حجاب کے اب مزید بھی احکامات آ رہے ہیں، فرمایا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو وہ باتیں جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، ازواج رسول سے بات ہو رہی ہے، اب گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کر رہے ہیں، تو فرمایا وہ یاد کرو، من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات میں سے اور دانائی کی باتوں میں سے۔ اکثر مفسرین نے یہاں حکمہ کا ترجمہ کیا ہے احادیث، اس لیے ایک بڑی تعداد میں احادیث ہمیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی، گھر کی خصوصاً آئلی زندگی کیسی ہوتی ہے، آپ گھر میں کیسے تشریف لاتے تھے، آپ اپنی ازواج سے کیسے مل بیٹھتے تھے، گھر کے کاموں کا معاملہ کیسے تھا، گھر کی زندگی کے کیا جو ہے حالات تھے، سارے ازواج مطہرات سے ہمیں پتہ چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بہت خوشگوار تھی، ازواج مطہرات خوش ہو جاتی تھی جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں ایک مذہبی آدمی بڑا ہی روڈ ہونا چاہیے اور سخت مزاج ہونا چاہیے، اس کے آتے ہی بیوی کو سہم جانا چاہیے، بچوں کو کہیں کونوں کدروں میں چھپ جانا چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج نہیں تھا، آپ کے آنے سے تو گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتے، آپ اپنے گھر والوں سے بہت محبت فرماتے تھے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، گھر کے کاموں میں آپ ساتھ دیتے تھے اپنی ازواج کا۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر آپ نے دوڑ لگائی اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں پیچھے رہ گئے، اماں عائشہ آگے نکل گئیں، پھر ایک دوسرے موقع پر آپ نے پھر دوڑ لگائی، اس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو یہ سارے کام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشگوار زندگی تھی۔ ہمارے سارے اخلاق باہر تک رہتے ہیں، باہر لوگوں سے بڑے خوش اخلاقی سے ہنس کر اور بڑے اس سے، اور گھر میں آتے ہی جو ہے بالکل بھوتا سوج جاتا ہے، سیدھے منہ بات نہیں کرتے اور زور سے چلانا اور روب دکھانا، تو اس طرح روب نہیں آتا بلکہ پیار محبت سے آتا ہے، البتہ ڈسپلن بھی برقرار رکھا جائے۔ اس لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے پیار محبت کی بات ہوتی، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی آپ اس طرح اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے بھی نہ ہو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے اگر ہم لگے ہوئے دلچسپی کی باتوں میں، وہ اذان کیا جماعت بھی غائب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی، ہماری باتیں نہیں ختم ہوتی۔ تو ایک ڈسپلن ہونا چاہیے بھائی، کہاں تک گھر والوں کا حق ہے، کہاں سے اللہ کا حق شروع ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی کمی پر کبھی غصہ نہیں آیا، نمک زیادہ کیوں ہے، نمک کم کیوں ہے، یہ کام کیوں نہیں ہوا، اور یہ آپ کبھی کہتے ہی نہیں تھے۔ آپ کا جب بھی کبھی آپ کو تکلیف ہوئی ہے وہ شریعت کے کسی حکم کی پامالی پر ہوئی، جب آپ کو اس کی فکر ہوتی تھی کہ بھائی شریعت کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، ورنہ اپنی ذاتی آپ کو کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہوتی تھی۔ آگے فرمایا کہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہر چیز سے جو ہے باخبر ہے۔ آیت نمبر 35، جیسے کہا گیا اس میں مومنین اور مومنات کی 10 صفات آ رہی ہیں، اس سے پہلے ہم نے رکوع نمبر 2 میں منافقین کی 10 کمزوریاں دیکھیں تھیں، اب اہل ایمان کی 10 صفات ہیں، اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمیں پیدا فرمائے، اور وہ جو کمزوریاں منافقین کی تھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے کوسوں دور رکھے۔ ام عمار انصاری ایک خاتون تھیں، ان کا ذکر آتا ہے جامع ترمذی میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ مجھے ہر چیز مردوں کے لیے معلوم ہوتی ہیں، قرآن میں تو تکلم ہی مردوں سے، تو اور عورتیں تو کسی گنتی شمار میں نہیں آتیں، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کی اس ملاقات کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں مردانہ سیغے کے ساتھ جو ہے وہ خواتین کے سیغے میں بھی ساتھ ساتھ بات کی گئی۔ تو اب دیکھیں 10 صفات، نمبر 1 ان المسلمین والمسلمات، اور یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی چھوڑ دے، اللہ کے سامنے سر جھکا لے، اللہ اور رسول کی مرضی کو اختیار کر لے، اللہ تعالی ہمیں بھی مسلم بنائے. اور دوسری صفت والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں. اور نمبر تین والقانتین والقانتات، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والے مرد اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات، یہ چوتھی صفت آ رہی ہے، اور سچے مرد اور سچی عورتیں. والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. اور نمبر چھ والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کے سامنے گڑگڑانے والے مرد اور اللہ کے سامنے گڑگڑانے والی عورتیں. اور نمبر سات والمتصدقین والمتصدقات، اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والی عورتیں. اور نمبر آٹھ والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد، ایک ترجمہ کیا جاتا ہے لذات دنیاوی سے کنارہ کش رہنے والے مرد، اور اسی طرح روزہ رکھنے والی عورتیں. اور نمبر نو والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اور اسی طرح اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. اور نمبر دس والذاکرین اللہ کثیرًا والذاکرات، اور بڑی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، اور اسی طرح کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ہے مغفرت اور بہت عظیم اجر. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہم میں بھی پیدا فرمائے. آگے ترغیب اطاعت ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، اور نہیں گنجائش کسی مومن مرد کو اور نہ کسی مومنہ عورت کو. اذا قضى الله ورسوله امرا، جبکہ فیصلہ فرما دیں کسی معاملے کا اللہ اس کے رسول. ان یکون لهم الخيارۃ من امرهم، تو انہیں حاصل رہے اختیار اپنے معاملے میں اس کے بعد. یعنی کسی مومن مرد اور عورت کو یہ گنجائش حاصل نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول تو ایک فیصلہ کر دے اور وہ پھر کہے کہ نہیں نہیں میں تو اس کے علاوہ کرتا ہوں. بھائی پھر تو وہ مومن ہی نہیں رہے گا. یہ ایمان کیسا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف فیصلہ کیا جائے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا بہت دور کا گمراہ ہونا. یہ آیت تھی جس کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ذات بھی تھیں اور ایک بہت اونچے قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو ہے وہ کروایا ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید کو قبول ہی نہیں کیا جو ہے وہ اس طرح، لیکن یہ آیت کیونکہ آ گئی تھی اس لیے انہوں نے انکار نہیں کیا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زید سے نکاح کریں تو وہ نکاح کے لیے تیار ہو گئیں، لیکن ذہناً وہ اس طرح، ظاہر ہے ان کی طبیعت مانی نہیں، تو اپنی طبیعت پر جبر کر کے، کیونکہ اس آیت میں آ چکا تھا کہ جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے تو اس کے فیصلے کے بعد اس کا اپنا اختیار ہی نہیں رہتا، تو انہوں نے بادل نہ خواستہ یہ رشتہ قبول کر لیا اور نکاح بھی ہو گیا. لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں طلاق دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندیشہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنایا تھا اور اس امت پر سے ہر قسم کی غلط جو رواج تھا اسے ختم کرنا. چنانچہ آپ کو اندازہ تھا کہ اگر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ میرا نکاح نہ کرا دیں حضرت زینب سے، کیونکہ اب یہ کیا حضرت زید کون تھے، منہ بولے بیٹے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور منہ بولی بہو سے نکاح کرنا کوئی منع نہیں ہے اسلام میں. سگی بہو جو ہے اگر بیٹا طلاق دے دے اس سے سسر نکاح نہیں کر سکتا، وہ منع ہے، لیکن منہ بولے رشتے کا کوئی جو ہے وہ زور نہیں ہوتا اسلام میں. چنانچہ یہ وجہ تھی کہ اگلی آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت ذرا نازک ہے کیونکہ اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر تھوڑی مشکل ہے اس حوالے سے کہ پہلے میں حدیث ہی سنا دوں تو آپ پر آسانی ہوگی. جامعہ ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے کچھ چھپانے والے ہوتے تو اس آیت کو ضرور چھپاتے، کیونکہ اس میں آپ کی جو ہے کمزور پہلو کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، تو اگر آپ نے چھپانا ہوتا تو اس آیت کو چھپا لیتے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں چھپائی، جیسے قرآن آیا ویسے ہی ہمارے سامنے. اسی طرح جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے. اور اس پر ذکر کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں پر فخر فرماتی اور کہتی ہیں کہ میرا نکاح اللہ نے ساتویں آسمان پر پڑھایا، یعنی تم میں سے کوئی ہے جو میرا مقابلہ کر سکے؟ میرا نکاح کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا، وہ بھی ساتویں آسمان پر. یہ کہا کرتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ. تو اب ہم پڑھتے ہیں اس آیت کو. خطاب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَاسْتَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور جبکہ آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر انعام فرمایا تھا اللہ نے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کا انعام کیا تھا؟ اللہ نے انہیں اسلام کی توفیق دی. وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور جس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا. آپ نے کیا انعام فرمایا تھا؟ انہیں غلامی سے آزاد کیا، اپنا بیٹا قرار دیا، بہت بڑا انعام تھا. اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، اور آپ کیا کہہ رہے تھے کہ رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو، اور یعنی طلاق نہ دو، گزارا کرو بس کسی طرح، لیکن جو ہے اپنے پاس جو ہے رکھو بیوی کو. وَاتَّقِ اللَّهَ، اور آپ ڈر رہے تھے اللہ سے. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے جی میں وہ بات جو اللہ کو ظاہر کرنی تھی. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈرتے. آپ کو اندازہ تھا، اسے ہی اندازہ تھا کہ لوگ اس بات کا بتنگڑ بڑھائیں گے. چنانچہ منافقین نے اچھالی یہ بات کہ دیکھو یہ کیسے لوگ ہیں، اور یہ بہو سے شادی کر لی معاذ اللہ. چنانچہ اس کا سدے باب آگے کیا جا رہا ہے. فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا، اور جب پوری کر چکے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی ضرورت، اپنی حاجت. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ پورے قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام آیا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت زید، اسی آیت کے اندر، اور کسی صحابی کا نام نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام نہیں ہے قرآن. اور یہ اللہ نے انہیں یہ اعزاز کیوں دیا؟ کیونکہ ایک اعزاز ان سے لے لیا گیا تھا، وہ کیا تھا؟ زید بن محمد. کتنا بڑا اعزاز تھا، وہ ان سے لے لیا گیا، زید بن حارث بن گئے. لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن میں مینشن کر دیا. رہتی دنیا تک لوگ اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں پڑھتے رہیں گے. تو فرمایا کہ جب حضرت زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی حضرت زینب سے، زوجنا کہا، تو ہم نے نکاح کر دیا ان کا آپ سے. لیکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ ہو مسلمانوں پر کوئی بھی تنگی. فی ازواج ادعیائہم، یعنی بیویوں کے بارے میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی. اذا قضوا منہن وطرا، جبکہ وہ پوری کر لیں ان سے اپنی خواہش. وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو کہ ہو کر رہنے والا تھا. تو آپ کے لیے بڑے دقت کے معاملات تھے، لیکن آپ نے برداشت کیا، پھر ٹھیک ہے اللہ نے نکاح کر دیا. اور پھر وہ باتیں جو بھی ہوئیں معاشرے میں انہیں بھی آپ نے جو ہے پھر سنا. آگے پھر تسلی دی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی عدت پوری ہوئی، طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے، عدت گزرتے ہی اللہ تعالیٰ نے پھر نکاح جو ہے وہ فرما دیا ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ما کان علی النبی من حرج، اور نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گناہ، یعنی اس نکاح کا. فیما فرض اللہ لہ، اس بات میں جو اللہ نے فرض ٹھہرا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور سنت ہے یہ تو اللہ کی ان لوگوں میں جو گزر چکے ہیں اس سے پہلے. وکان امر اللہ، اور بے شک اللہ کا حکم ہی. قدرم مقدورا، کہ وہی جو ہے مقدر شدہ ہے، وہ ہو کر رہنے والا ہے. تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بناتے ہیں، اور ان کا کردار پیش کیا جاتا ہے، اور انبیاء کے ذریعے سے لوگوں پر جو بلا وجہ کی جو توہم پرستی ہے اور جو رسومات ہیں، ان غلط رسومات کا توڑ کیا جاتا ہے. آگے اوصاف انبیاء کا ذکر آ رہا ہے، اور چار اوصاف جو ہے انبیاء کرام کے بیان ہو رہے ہیں. فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ، جو پہنچایا کرتے تھے پیغامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے. اور نمبر دو، ویخشونہ، اور وہ ڈرتے رہتے تھے اللہ سے. ولا یخشون احدا الا اللہ، اور نہیں ڈرتے تھے کسی اور سے سوائے اللہ کے. اور نمبر چار، وکفا باللہ حسیبا، اور کافی اللہ حساب لینے والا. اسی طرح اعلان جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے. اس لیے فرمایا ما کانا محمد ابا احد من رجالکم, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد تم میں سے کسی مرد کے. تو آپ کے اپنا کوئی بھی سگا سلبی بیٹا جو ہے وہ زیادہ زندگی نہیں پا سکا. بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کے تین بیٹے تھے, بعض کہتے ہیں چار بیٹے تھے, لیکن وہ سب کے سب بچپن میں انتقال فرما گئے. تو آپ کی صرف بیٹیاں تھیں جو زندہ رہیں, اور آپ کی نسل جو چلی آپ کی بیٹیوں ہی سے چلی. تو فرمایا کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی والد, تو ان کا کوئی سگا بیٹا ہی نہیں ہے, اس لیے ان کی کوئی بہو نہیں ہے. تو فرمایا ولکن رسول اللہ, لیکن وہ تو اللہ کے رسول ہیں, وخاتم النبیین, اور نبیوں کے خاتم ہیں, یعنی آخری نبی ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. تو جامع ترمذی کی روایت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہونے پر لوگ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہو سے شادی کر لی, یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی, میں جو ہے وہ خاتم ہوں تمام نبیوں کا, یعنی یہ اس سے ایک مراد مہر بھی لی جاتی ہے, سیلڈ ہو گئی یعنی اب, اور فرمایا کہ کوئی نبی میرے بعد نہیں ہے. تو اب اگر کوئی نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے, ایک تو وہ ویسے ہی جھوٹا ہے, لیکن اس سے تصدیق کبھی نہیں پوچھا جائے گا کہ بھئی کوئی ثبوت لاؤ, کیونکہ یہ قرآن کے سری خلاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں, اب آپ کے بعد کوئی اور نبوت کا سلسلہ کسی بھی قسم کا نہیں رہے گا. اسی طرح حکم آ رہا ہے اللہ کے ذکر کا, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکراً کثیرا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو یاد کرو بہت کثرت سے یاد کرنا, وسبحوہ بکرتاً واصیلا, اوقات ذکر بیان ہو رہے ہیں, اور تسبیح کرو اللہ کی صبح و شام. هو الذی یصلی علیکم وملائکته, ذکر کے ثمرات آ رہے ہیں. فرمایا کہ جو رحمتیں بھیجتا ہے, یعنی وہی ہے اللہ جو رحمتیں بھیجتا ہے مسلمانوں تم پر اور اس اللہ کے فرشتے بھی, لیخرجکم من الظلمات الى النور, تاکہ وہ تمہیں نکالیں اندھیروں سے نور کی طرف. وکانا بالمؤمنین رحیما, اور وہ اللہ تو ایمان لانے والوں پر مسلسل رحم فرمانے والا ہے. آگے ذکر کے اخروی ثمرات آ رہے ہیں, تحیتہم یوم یلقونہ سلام, اور ان کی دعا ہوگی جس دن وہ اس اللہ سے ملاقات کریں گے, یعنی سلام سلام ہوگا. سلام من رب الرحیم, اس کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھی یہ اہل ایمان پر سلامتی بھیجی جائے گی. وعد لهم اجرا کریما, اللہ نے تیار کر رکھا ان کے لیے بہت ہی عزت والا اجر. آگے صفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے, پانچ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہی ہیں. فرمایا یا ایھا النبی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر, اور خوشخبری دینے والا بنا کر, اور خبردار کر دینے والا بنا کر. یہ تین صفات آ گئیں. پھر مشن کیا ہے, کس مشن پر بھیجا گیا ہے, وداعیاً الی اللہ باذنہ, اور بلانے والا اللہ کی طرف اس کے حکم سے. یہ آپ کی صفت بھی ہے, یہ آپ کا مشن بھی ہے, لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. اور پھر آپ کی سیرت کیسی ہے, وسراجم منیرا, اور ایک روشن چراغ کی مانند واحد شخصیت ہے جس کے ایک ایک دن کو ہسٹوریکلی ٹریس کیا جا سکتا ہے. آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے, روشن چراغ کی طرح ہے, کوئی بھی پہلو چھپا ہوا نہیں ہے, تاریکی میں نہیں ہے, چاہے وہ گھر کی زندگی ہو, چاہے وہ ملکی سطح کی زندگی ہو, ہر حیثیت سے آپ کے سیرت و کردار کو اللہ نے محفوظ فرمایا. آگے پھر فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے, نمبر ایک, تقریباً چار فرائض کا ذکر. وبشر المؤمنین, اور اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے اہل ایمان کو, بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا, اس بات کی کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل. اور نمبر دو, ولا تطع الکافرین والمنافقین, اور آپ کہاں نہ مانیے کفار اور منافقین کا. اور تیسری بات کا حکم دیا جا رہا ہے, ودع اعزاہم, اور پرواہ نہ کیجیے ان کی اذی رسانی کا, ان کی تکلیف کا. اور نمبر چار, وتوکل علی اللہ, اور یا نبی آپ بھروسہ کیجیے صرف اور صرف اللہ پر. وکفا باللہ وکیلا, اللہ کافر ہے بطور وکیل کے. اب ایک یہاں معاملہ جو ہے وہ طلاق کی حوالے سے بیان ہو رہا ہے, احکام طلاق میں سے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذا نکحتم المؤمنات, جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے, ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, اور پھر تم طلاق دے دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا، اب یہ طلاق ہو گئی، فما لکم علیہن من عدۃ، تو نہیں ہے تمہارے لیے ان پر کوئی عدت. ورنہ آپ کو پتہ ہے طلاق کے بعد عدت ہے، سورہ طلاق میں بھی آئے گا اور ہم نے سورہ بقرہ کے 28 رکوع میں بھی پڑھا تھا، تین حیض عدت ہوتے ہیں. خاتون اتنے انتظار کریں گی طلاق کے بعد، تین حیض کا وقت گزر جائے گا، اس کے بعد نکاح کر سکیں. اگر خاتون حاملہ ہوتی ہیں تو وضع حمل ان کی عدت ہے، 9 مہینے چاہے لگ جائیں، تو جب تک کہ بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی نکاح نہیں کر سکتے. اور ایسی خاتون ہے اتنی ینگ کہ ابھی ماہواری شروع ہی نہیں ہوئی، یا اتنی بوڑھی کہ ماہواری رک گئی ہے، تو پھر ان کے لیے 3 مہینے کی عدت. لیکن ایسی خواتین جن کی رخصتی نہیں ہوئی اور خلوت جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوئی، تو پھر ان کی کوئی عدت بھی نہیں ہے، جیسے ہی طلاق ہو تو اس کے بعد جو ہے بغیر عدت کے وہ آگے نکاح کر سکتی ہیں. تو فرمایا فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو نہیں تمہارے لیے ان پر کوئی عدت کہ تم پوری کرنے لگو اس کی گنتی. فمتعوہن، پس دے دو ان کو کچھ ساز و سامان، کچھ تحفے تحائف. وسرہوہن سراحا جمیلا، اور رخصت کر دو انہیں بہت اچھی طرح سے رخصت کرنا. ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے اگر مہر کی رقم طے کر لی تھی تو آدھا مہر دینا چاہیے، مہر کی رقم طے نہیں ہوئی تو کچھ نہ کچھ تحفہ دینا چاہیے. موقع تو اچھا نہیں ہے طلاق کا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آدمی لڑے جھگڑے گالم گلوچ کرے، پولیس کچہری کرے، سامان توڑے، اور یوں نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حسن خوبی سے یہ برے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. طلاق دے دی کوئی بات نہیں، لیکن اب جو ہے خوشگوار معاملہ رہے، کچھ تحفے تحائف کے ساتھ یہ معاملہ نمٹایا جائے. آگے پھر احکامات خصوصی آ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آپ کو 4 طرح کی رعایتیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ، بلکہ 3 رعایتیں آپ کو دیں، اور یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی اجازت ہے اور مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں. نمبر 1 یہ کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں. عام مسلمانوں پر پابندی ہے کہ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکتے، اور ویسے بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھی اس وقت. اور اسی طرح دوسری رعایت دی گئی کہ آپ بغیر مہر کے بھی نکاح کر سکتے ہیں، آپ پر ضروری نہیں ہے کہ آپ مہر دیں، لیکن باقی مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ مہر دیا جائے، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا گیا تو مہر مثل دینا ہوتا ہے. اس خاتون کی بہنوں کا جو مہر مقرر ہوا ہے اسی کے مثل جو ہے ان خاتون کا مہر ہوتا ہے. اور تیسرا یہ کہ آپ پر بیویوں میں عدل جو ہے کرنا، یہ شرط اللہ نے اٹھا لی کہ آپ کی مرضی، آپ جس بیوی کو جتنا وقت دیں. لیکن یہ بھی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عام لوگوں کے لیے عدل کا حکم ہے کہ عدل کریں بیویوں کے درمیان. اب آئیے ان آیات کو ہم مطالعہ کر لیتے ہیں. تو 3 احکامات آپ کے لیے جو صرف آپ کے لیے مخصوص تھے. فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لکا ازواجک، اور یقیناً حلال کر دی ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں، اللاتی آتیتا اجورہن، جن کے آپ ادا کر چکے مہر، وما ملکت یمینک، اور وہ کنیزیں جو آپ کے ملک یمین میں، مما افا اللہ علیک، اور ان میں سے جو دی اللہ نے آپ کو بطور غنیمت، و بناتی امک، اور آپ کی چچا کی بیٹیاں، و بناتی اماتک، اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں، و بناتی خالق، اور آپ کے ماموؤں کی بیٹیاں. جیسے یہ آپ کی جو چچا اور پھپھیاں تھیں وہ قریش سے تعلق رکھتی تھیں، آپ کے ماموں اور خالائیں وہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں. تو فرمایا اللتی حاجرن معک، یعنی وہ خواتین بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وامرأۃً مؤمنۃً وہبت نفسہا للنبی، اور کوئی ایسی عورت بھی جو بخش دے اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اراد النبی ان یستنکحہا، کہ اگر نبی بھی ارادہ کریں اس سے نکاح کرنے کا. کوئی خاتون جو ہے وہ اس طرح بھی وقف کر سکتی ہیں اپنے آپ کو، اور آپ چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں ان سے. خالصۃ لک، اور یہ سارے احکامات خالص آپ کے لیے ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں، باقیوں کے لیے. من دون المومنین، دوسرے مسلمانوں کے لیے نہیں، انہیں چھوڑ کر، یہ صرف آپ کے لیے. قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے فرض کیا ہے ان پر، فی ازواجہم، یعنی ان کی عورتوں کے بارے میں، یعنی عام مسلمانوں پر اللہ نے جو حکم دیا اللہ خوب جانتے ہیں. وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کی کنیزیں ہیں ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت. لیکی لا یکون علیک حرج، اور اللہ نے یہ رعایت جو آپ کو دی ہے اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے، تاکہ آپ پر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور رحیمہ، اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، مسلسل رحم کرنے والا. وہ آپ کو اجازت دی کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی جن سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں. اب پانچ سے زیادہ کی شرط بھی اٹھا لی, اور پھر یہ شرط بھی اٹھا لی کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ عدل ہی کریں ان کے درمیان, جن کے ساتھ چاہیں آپ رہیں زیادہ وقت دیں اور جن کے ساتھ چاہیں آپ کم وقت دیں. چنانچہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے کوئی باری مقرر نہیں رکھی ہوئی تھی کچھ عرصے. اور پھر جو چار ازواج ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے باری مقرر رکھی تھی کچھ عرصے کے لیے. آگے بھی حکمت بیان کی جا رہی ہے, بلکہ اب دوسرا آپ کے لیے جو رعایت کہ آپ کے لیے باری میں عدل جو ہے وہ ضروری نہیں. تو چنانچہ فرمایا تو جی من تشاء منہن, آپ چھوڑ دیں جسے آپ چاہیں ان میں سے, وتعوی الیک من تشاء, اور جگہ دیں اپنے پاس جسے چاہیں, ومن ابتغیت ممن ازلتا, اور جسے آپ چاہیں ان میں سے جنہیں آپ نے علیحدہ کر دیا انہیں دوبارہ اپنے پاس لوٹا لیں. تو یہ فرمایا کہ فلا جناح علیک, تو کوئی حرج نہیں آپ پر, ذالک ادنا ان تقر اعینہن, اور یہ حکم کی حکمت یہ ہے کہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ رہیں گی ان کی آنکھیں ٹھنڈک. جب انہیں معلوم ہے ہمارا کوئی حق ہی نہیں بنتا باری کا, پھر بھی آپ موقع دیتے ہیں جیسے آپ کی کیفیت رہی ہے, تو پھر جو ہے وہ ان کی آنکھیں زیادہ ٹھنڈی رہیں گی. واللہ یعلم ما فی قلوبکم, اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اے لوگوں تمہارے دلوں میں ہے. وکان اللہ علیما حلیما, اللہ تعالیٰ تو ہیں ہی سب کچھ جاننے والے اور بڑے حکمت والے اور بڑے بت بار حلیمہ. آگے پھر مزید نکاح سے آپ کو روکا جا رہا ہے, فرمایا لا یحل لکن نساء من بعد, اور نہیں حلال آپ کے لیے عورتیں اس کے بعد. چنانچہ نو بیویاں آپ کی تھیں, نو ازواج مطہرات, اور پھر آپ کو جو ہے اس کے بعد روکا گیا اور فرمایا ولا ان تبدل بهن من ازواج, اور نہ ہی آپ تبدیل کریں اب ان بیویوں کو, یعنی یہ بھی نہیں کہ ایک کو طلاق دے دیں اس کی جگہ دوسری کو لے آئیں, اب یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے. تو جہاں رعایتیں دیں وہاں تھوڑی پابندی بھی لگائی گئی. ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک, خواہ ان عورتوں کا حسن آپ کو کتنا ہی متاثر کرے مگر جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے, یعنی کنیزوں پر کوئی پابندی نہیں, لیکن بیویاں جو ہیں وہ آپ مزید نہیں کر سکتے نکاح, اور نہ ہی ان بیویوں کو دوسری عورتوں سے بدل سکتے ہیں. وکان اللہ علی کل شیء رقیبا, اللہ ہر چیز پر نگران ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی کیفیت یہ رہی ہے کہ آپ نے عدل کا معاملہ ساری بیویوں سے رکھا ہے, اور کسی بیوی کو جو ہے وہ اس طرح آپ نے چھوڑ کر اور دوسرے بدلنے کا معاملہ بھی نہیں کیا. آگے پھر آیت حجاب ہے, آیت نمبر 53, اور اس حوالے سے آپ دیکھیں گے احکام حجاب آ رہے ہیں. پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کا ایک واقعہ بھی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ہوا یہ تھا کہ نکاح اللہ تعالیٰ نے پڑھا دیا اور لوگ آپ کے گھر میں تھے, ولیمہ آپ نے کیا, کھانا لوگوں نے کھا لیا, لیکن لوگ وہاں بیٹھے رہے دیر تک بات چیت کرتے رہے, آپ کو اس وجہ سے پریشانی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر لوگوں سے گویا یہاں کہا کہ بھئی جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ, اور تمہیں زیادہ دیر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہو اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ حیا کی وجہ سے تمہیں کہہ بھی نہیں رہے. تو تقریباً سات احکامات ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں, اور پس منظر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کا واقعہ ہے اور احکام حجاب جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں. تو نمبر ایک, بغیر اجازت جو ہے وہ کسی کے ہاں داخل نہ ہویا جائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بیوت النبی, نہ داخل ہو گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, الا ان یؤذن لکم الی طعام, مگر تمہیں اجازت دی جائے کھانے کے لیے, غیر ناظرین انہ, نہ کہ انتظار کرتے ہوئے اس کی تیاری کا, پہلے ہی سے بہت پہلے بیٹھ گئے, اب دیکھ رہے ہیں کھانا پک رہا ہے نہیں پک رہا ہو, کیا ہو رہا ہے, بس کھانے کا جب وقت ہو اور تمہیں بلایا بھی گیا ہو پھر آ جاؤ کھانے کے لیے. ولکن اذا دعیتم فادخلوا, اور جب تمہیں بلایا جائے جب داخل ہو, اور دوسری بات آ رہی ہے کہ کھانے کے بعد گپ شپ میں نہ لگ جاؤ. فرمایا فاذا طعمتم فانتشروا, پھر جب تم کھانا کھا چکو تو پھر منتشر ہو جاؤ, اٹھ کر چلے جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اور نہ جو ہے چاہتے ہوئے بات چیت کی خواہش رکھتے ہوئے, یعنی بات چیت میں نہ لگ جاؤ. اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے, انا ذالکم کانا یؤذی النبی, بے شک تمہاری یہ بے تکلفی اور بات چیت میں دیر کرنا یہ تکلیف دہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ فیستحیی منکم، پس وہ جھجکتے ہیں تم سے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ نہیں جھجکتا حق بیان کرنے میں۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اب یہ تیسرا حکم آ رہا ہے کہ اگر فرمایا کہ اگر تمہیں مانگنا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو مانگو ان سے پردے کے پیچھے سے۔ حالانکہ اعلان کیا گیا کہ تمام مسلمانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسے ہیں، ماں کے برابر ہیں، اور کون ہیں مانگنے والے؟ صحابہ کرام۔ لیکن کہا جا رہا ہے تم بھی پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ہم بے پردگی کا ایک سے ایک کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے شریف ہیں، کوئی ٹوک دے کہ بھئی یہ تو غیر محرم ہے، آپ کیوں آ گئے، تو فوراً غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے، تم نے مجھے سمجھا کیا ہے، اب مجھ سے زیادہ نیک کون ہوگا، اور تم نے کیا خیال کیا میں بھئی صحابہ سے زیادہ نیک کون ہوگا، اور ازواج نبی سے زیادہ پاکیزہ کون خواتین ہوں گی۔ لیکن ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی چیز لینی دینی ہو پردے کے پیچھے سے لو، تو ہماری کیا اوقات ہے، اور شیطان تو ساتھ لگا ہوتا ہے، اس سے بچانے کی یہ ساری تدبیریں، تو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کوئی چیز لینی دینی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا جائے اور دیا جائے۔ فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہی زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ پھر چوتھا حکم آ رہا ہے کہ رسول کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ وما کان لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے جائز، ان تعزو رسول اللہ، کہ تم تکلیف دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی زیادہ بیٹھ کر اور جو ہے گفتگو کرنے میں اور گپ شپ میں انہیں تکلیف نہ دو۔ اور نمبر پانچ، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی ممانعت آ رہی ہے۔ فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور یہ کہ نکاح نہ کرو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے آپ کے بعد کبھی بھی۔ تو یہ بھی خاص حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے متعلق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ان سے نکاح پھر جائز نہیں ہے، وہ مائیں ہیں تمام مسلمانوں کی۔ اسی طرح چھٹی بات آ رہی ہے کہ نکاح تو دور کی بات، ان کے بارے میں کوئی خیال بھی دل میں نہیں آنا چاہیے۔ فرمایا ان ذالکم کانا عند اللہ عظیمہ، بلا شبہ تمہارا ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے اگر تم نبی کی بیوی سے بعد میں نکاح کرو۔ اسی طرح چھٹی بات، ان تبدو شیئن او تخفو، اگر تم ظاہر کر کوئی بات یا اسے چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیئن علیمہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے۔ اور ساتواں حکم آ رہا ہے استثناء، جو ابھی پردے کا حکم آیا تھا اس کے حوالے سے ایک استثناء بھی بیان ہو رہا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن، اور کوئی گناہ نہیں ان پر کہ وہ اپنے باپوں کے سامنے آ جائیں۔ ولا ابنائہن، اور یہ کہ اپنے بیٹوں کے سامنے آ جائیں۔ ولا اخوانہن، اور نہ اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے سامنے آ جائیں۔ ولا ابنا اخوانہن، اور نہ اس پر کوئی حرج ہے کہ وہ اپنے بھتیجوں کے سامنے آ جائیں۔ ولا ابنا اخواتہن، اور نہ اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ اپنی بہنوں کے بیٹوں یعنی بھانجوں کے سامنے آ جائیں۔ ولا نسائہن، اور نہ اپنی عورتوں کے سامنے آنے میں ان میں کوئی حرج ہے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ان کنیزوں کے بارے میں جو ان کی دائیں ہاتھ کی ملکیت میں سے ہیں۔ واتقین اللہ، اور تم سب اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ان اللہ کان علی کل شئین شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تفصیل سے جو ہے یہ احکامات پردے کے حوالے سے آ رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آ رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود بھیجو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ تو مختصر ترین درود جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جائے وہاں ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، اور پھر ہر دفعہ پڑھنا یہ جو ہے باعث اجر و ثواب ہے۔ اور بہترین درود وہ ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیم کہا، ابراہیمی کہا گیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دس ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کی دس خطائیں دور ہوتی ہیں اور جنت میں دس درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ تو کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ اصل میں آدمی غور کرے تو ہمارے ایک بہت بڑے محسن ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکے میں کبھی پتھر کھائے، طائف میں کبھی، بلکہ شمس نوید عثمانی کہتے ہیں کہ چلیں ابھی اشعار یاد نہیں آ رہے، تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکے میں مقدس خون ٹپکا، طائف میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے، ہر غم کو لگا کر سینے سے درما کے طریقے سکھلائے، کیا قہر ہے یہ انسان اسی محسن کو بلا کر کھو جائے، اف کتنے گناہوں کے ہاتھوں دینی بنیادیں ڈھاتا ہوں، کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے شرماتا ہوں۔ کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیاں، اور اس کے بعد یہ دین مجھ تک آپ تک پہنچا ہے۔ تو آدمی غور کرے، جس طرح اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے محسن ہیں ہمارے، اسی طرح انسانوں میں سب سے بڑا محسن کون ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ محسنوں کا احسان مانا جائے اور پھر جو ہے احسان مندی کا اظہار کیا جائے۔ تو یہ احسان مندی کے اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے درود و سلام بھیج کر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی کہیں پر بھی درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہ درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آگے ایذا دینے والوں کا انجام آ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کا۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور بے شک وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے جو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو اور تکلیفیں دیتے ہیں رسول کو، تو لعنت فرمائیے اللہ نے اس پر دنیا اور آخرت میں۔ وعد لہم عذابا مہینا، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ایک بڑا رسوا کرنے والا عذاب۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیفیں پہنچاتے ہیں مومن مردوں مومن عورتوں کو، بغیر مقتصبو، یعنی بغیر ان کے کسی قصور کے، فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو وہ تو اپنے سر لے لیتے ہیں بہت بڑا بہتان اور بہت ہی صریح گناہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے آپس میں ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے تو ہمیں اہل ایمان سے بھی محبت ہونی چاہیے، کہ وہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح چہرے کے پردے کا حکم آ رہا ہے، اور یہاں پر تو تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ کتاب موجود ہے چہرے کا پردہ۔ 17 علماء کلام کی رائے موجود ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا فرض ہے۔ اس وقت مسلمانوں میں دو طبقات ہیں، ایک وہ جو چہرے کے پردے کو فرض قرار دیتے ہیں، دوسرے وہ جو اسے کہتے ہیں نفل ہے، لیکن یہ پسند کرتے ہیں کہ اگر ہو تو اچھی بات ہے۔ لیکن وہ جو 17 ہے خواتین کا، وہ کہتے ہیں بس یہی پردہ ہے، اور چہرہ چھپانا یہ اچھی بات ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ تو یہ دو طرح کے طبقے ہیں۔ اس کتاب میں 17 جو ہے علماء کرام اور تفاسیر سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ چہرے کا پردہ فرض ہے اور یہ چھپانا ضروری ہے۔ تو آگے ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 59، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے، مسلمانوں کی بیویوں بیٹیوں اور بہنوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ لٹکا لیا کریں اپنے اوپر سے اپنی چادروں کو۔ جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو مسلمان خواتین اپنے اوپر اوڑھ لیتی ہیں، اس میں ان کا چہرہ بھی چھپ جاتا ہے، ان کا لباس بھی چھپ جاتا ہے، ان کی زینت بھی چھپ جاتی ہے۔ تو اصل میں تو جلباب کا حکم ہے، لیکن پھر جلباب میں ہوتا کیا ہے کہ ایک ہاتھ سے جو ہے وہ چادر کو قابو کیا جاتا ہے، ایک ہاتھ پھر خواتین کے پاس کھلا ہوتا ہے۔ تو اسی کا ایک طریقہ پھر مسلمانوں نے یہ نکالا جسے ہم برقع کہتے ہیں یا بایا کہتے ہیں، اس میں گویا اس چادر کو چھین لیا گیا اور وہ اسی طرح پورے جسم کو یہ برقع چھپا لیتا ہے، اب دونوں ہاتھ فری ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی ایک چادر لے لے بڑی تو یہ جلباب کا حکم پورا ہو جاتا ہے۔ البتہ کہا گیا کہ اسے چہرے پر لٹکا لے، تو جسے ہم پہلے زمانے میں گھونگھٹ ہوتا تھا، خواتین چادر لے کے گھونگھٹ سا کھینچ لیتی تھی جس سے ان کا چہرہ بھی چھپ جاتا تھا۔ تو یہ اوریجنل حکم ہے. فرمایا ذالک ادنا ان یعرفنا, اس کی حکمت بیان ہو رہی ہے کہ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں, پتہ چلے یہ مسلمان خواتین. اور فرمایا فلا یعزین, اور پھر انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور اس کا ثمرہ کیا ہے, وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ ہے بہت بخشنے والا رحم کرنے والا. جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے اور عمل کرنے والی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت غفور و رحیم ہے, اور جو اللہ کی احکامات پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے پھر مشکل معاملات. تو ابھی تک جو ہم نے پردے کے احکامات پڑھے ذرا جلدی سے دہرا لیتے ہیں. سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ تھا. پہلا حکم آیت نمبر 27 میں آیا, اجازت لے کر گھر میں داخل ہو. دوسرا حکم تھا نگاہ نیچی رکھو, نگاہ بچا کر رکھو, آیت نمبر 30 میں. پھر آیت نمبر 31 میں تھا ستر کی حفاظت کرو. اسی طرح پھر آیت نمبر 31 ہی میں تھا کہ سینے کے اوپر ایک موٹا دوپٹہ ڈال کر رکھو, بکل مار کر رکھنا, ایک اوڑھنی سینے پر رکھنا. اسی طرح پانچواں حکم تھا زیب و زینت مخفی رکھو. اور چھٹا حکم تھا پاؤں زمین پر زور سے نہ مارو. اسی طرح ایک پوری فہرست تھی محرم مردوں کی جن کے سامنے خاتون اپنی زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں یا کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی. پھر سورہ احزاب میں جو ہم نے ابھی احکامات پڑھے, چار احکامات یہاں پر پردے کے حوالے سے آئے. نمبر 1, نامحرم سے بات کرتے ہوئے نرم لہجہ اختیار نہ کیا جائے, ایک روکھا اور سیدھا لہجہ اختیار کیا جائے. نمبر 2, خواتین گھر پر رہیں, بلا ضرورت باہر نہ نکلیں. اسی طرح ہمارا بھی یہ جو پروگرام ہے تو خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے محرم مردوں کے ساتھ آیا کریں, کافی وقت ہو جاتا ہے رات کا اور اس میں یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ تنہا خواتین آ رہی ہیں. اسی طرح دوسری بات یہ, تیسری بات آئی کہ بوقت ضرورت پردے کی اوٹ سے بات کر سکتے ہیں, جلباب کی چادر ہو یا گھر کے باہر پردہ ہو, جس پردے کی اوٹ سے جو ہے وہ ضروری بات جو بھی ہے یا چیز کا لین دین ہے وہ کر لیں. اور نمبر 4, اپنے اوپر یعنی اپنے پورے جسم پر اور خصوصاً چہرے پر چادر کا پلو لٹکا دیا کریں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری رکوع ہے میرے خیال میں, بس یہی رکوع ہم کر سکیں گے, وقت ہو گیا. فرمایا آیت نمبر 60, منافقوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے, لئن لم ينتهي المنافقون, اور اگر باز نہ آئے منافق, والذین فی قلوبہم مرض, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ہیں بیماری, والمرجفون فی المدینہ, اور جھوٹی افواہ اڑانے والے مدینہ میں, لِيُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ, تو ہم ضرور اکسائیں گے جو ہے وہ آپ کو ان کے خلاف, ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا, پھر وہ پاس نہ رہ سکیں گے آپ کے مگر تھوڑا عرصہ. یعنی اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم اپنے رسول اور مومنوں کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے, اور وہ پھر زیادہ عرصہ مدینہ میں جو ہے یہ کام نہیں کر سکیں گے, مسلمانوں کے خلاف افواہیں اڑانا اور جو ہے وہ سازشیں کرنا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا, ملعونین, وہ لعنت کیے گئے, اینما ثقفوا, جہاں بھی وہ پائے جائیں گے, اخذوا وقتلوا تقتیلا, اور پھر انہیں پکڑا جائے گا, قتل کیے جائیں گے جیسا کہ قتل کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل, یہی سنت رہی ہے اللہ کی ان لوگوں میں بھی جو اس سے پہلے گزرے ہیں, ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور آپ ہرگز نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. آخرت کے برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے. یسالوک الناس عن الساعة, اور پوچھتے ہیں آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں, قل انما علمها عند اللہ, اے نبی فرما دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا, اور آپ کو کیا خبر کہ شاید اس کا وقت قریب ہی آ لگا ہو. اب قیامت کب آ رہی ہے اللہ ہی کو پتہ ہے, لیکن یہاں ان آیات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی آ لگی ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت بھی ہے کہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں اور یہ آخری امت ہے. اسی طرح سورت کے آخر میں کفار پر کیفیت عذاب کا ذکر ہے, اور آخر میں پھر دنیا دار لیڈروں کا انجام بیان ہو رہا ہے, ایسے لوگ جو دنیا داروں کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں, اپنا دین ایمان ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. تو فرمایا ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا, اور بے شک اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کافروں پر اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بھڑکتا ہوا, یعنی سعیرہ, یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یعنی بھڑکتی ہوئی آگ, خالدین فیہا ابدا, وہ اس جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, لا یجدون ولیا ولا نصیرا, اور نہیں پائیں گے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. آگے پھر جو ہے ان کی حسرت کا بیان آ رہا ہے, یوم تقلب وجوہہم فی النار, اور جس دن الٹ پلٹ کیے جائیں گے ان کے چہرے آگ میں, یقولون یا لیتنا, تو وہ اہل جہنم کہیں گے کہ اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول کی. آگے سبب گمراہی بیان ہو رہا ہے, وقالوا ربنا, اور وہ کہیں گے اے ہمارے رب, انا اطعنا سادتنا وکبرانا, بے شک ہم نے تو حکم مارا تھا اپنے سرداروں کا اپنے بڑوں کا, فضلونا, بس انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. تو دنیا دار لیڈروں کی پیروی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, تو فرمایا کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا السبیلا راستے سے. ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اے اللہ انہیں دیجئے دگنا عذاب, ولعنہم لعنا کبیرا, ان پر لعنت فرمائیے بہت بڑی لعنت. آگے مومنین کے لیے تنبیہ آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عزوا موسیٰ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نہ بنو لوگوں جیسے جنہوں نے تکلیف دی موسیٰ علیہ السلام کو. ایک تکلیف بہت بڑی یہ تھی کہ کہا تھا آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کیجیے, ہم یہیں بیٹھے, ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا. فرمایا فبرآہ اللہ مما قالو, پھر بری کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے جو ان پر لگایا گیا تھا. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جو ہے وہ یہ جو قارون تھا اس نے ایک بازاری عورت کو تیار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانے پر, اور پھر جا کر پوچھا, لوگ مجمع تھا, موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو واضح نصیحت کر رہے تھے, اور قارون نے کہا کہ زانی کی کیا سزا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی یہ سزا ہے, کہا کہ اگر آپ ہوں, کہا کہ یہی سزا ہے, پھر اس نے کہا کہ یہ عورت آپ پر الزام لگاتی ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اس عورت نے صاف انکار کر دیا, کہا کہ اس نے مجھے پیسوں کا لالچ دیا جس وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں نے الزام لگایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہم نے انہیں بری کرا دیا, یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. فرمایا وکانا عند اللہ وجیہا, اب وہ تو اللہ کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی عزت والے. آگے اصول کامیابی بیان ہو رہے ہیں, دو اصول بیان ہو رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, نمبر ایک اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچتے رہو, اور نمبر دو وقولوا قولا سدیدا, ہمیشہ سیدھی بات سچی بات کرو. اور یہ وہ آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کے موقع پر دولہا دلہن اور موجود لوگوں کے لیے تعلیم فرماتے تھے. اکثر بیشتر جو بد نظمی ہوتی ہے اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, وہ زبان کا غلط استعمال ہے. تو فرمایا اللہ سے ڈرو, اگر لوگ اللہ سے ڈریں گے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, اور اسی طرح زبان کا صحیح صحیح استعمال کرو, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. فرمایا یصلح لکم اعمالکم, وہ اللہ درست فرما دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال, اور نمبر دو ویغفر لکم ذنوبکم, اور وہ اللہ معاف فرما دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو. اور ساتھ ہی سب سے بڑی کامیابی کا حقدار کون ہے, ومن یطع اللہ ورسولہ, اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اس کے رسول کا, فقط فاز فوزا عظیما, تو اس نے تو حاصل کر لی بہت بڑی کامیابی. آگے انسان کا مکلف ہونا بیان ہو رہا ہے اور اس مکلف ہونے کا انجام بھی بیان ہو رہا ہے. فرمایا انا عرضنا الامانہ, اور بے شک ہم نے پیش کی اپنی امانت, یعنی حقائق کا ادراک, شریعت اور قرآن, گویا آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو مکلف ٹھہرایا. تو فرمایا کہ ہم نے پیش کی اپنی امانت, علی السماوات والارض والجبال, آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر, فابین آئیں یا حملنا, بس انہوں نے انکار کر دیا اس ذمہ داری کو اٹھانے سے, واشفقنا منہا, اور وہ ڈر گئے اس سے, وحملہ الانسان, اور ذمہ داری اٹھا لی انسان نے, انہ کان ظلوما جہولا, بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان ہے. تو یہ ذمہ داری آسان نہیں ہے, لیکن باقی مخلوق نے انکار کر دیا لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. یہ اصل میں مثالیں ہوتی ہیں جن سے چند حقائق, جو باریک حقائق ہوتے ہیں, انہیں سمجھایا جاتا ہے. اور اسی طرح امانت کا حق ادا نہ کرنے والوں کا ذکر ہے پہلے, پھر ادا کرنے والوں کے ذکر پر اس صورت کا اختتام ہے. فرمایا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات, تاکہ عذاب دے اللہ منافق مردوں منافق عورتوں کو, والمشرکین والمشرکات, اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا. اور فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور تاکہ اللہ نظر کرم فرمائے ان پر جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ آسماں بار امانت نہ توانت کشید، قرۂ فال بنام من دیوانہ بود۔ تو آسمان اور زمین نے تو انکار کر دیا، لیکن یہ قرہ جو ہے وہ اس انسانوں کے نام نکل آیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس امانت کو ادا کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اس امانت میں خیانت کرنے والوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اقول قولی حاضہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں تلاش کرو۔ اور وہ تاخ راتیں کون سی ہیں؟ الحمدللہ ان میں سے پہلی رات ہم نے یہاں گزاری ہے، اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو یہی رات ہے، پھر 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29ویں ہیں۔ تو ہم ارادہ کریں کہ ہم یہ ساری راتیں انشاءاللہ جاگ کر گزاریں گے۔ صرف جاگنا مطلوب نہیں ہوتا، عبادت میں گزاریں گے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر پوچھا کہ میں اگر شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم یوں دعا کیا کرو، اللہم انک عفوٌ تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے۔ تو اصل میں یہ دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ ابن ماجہ شریف کی وہ روایت میں آپ کو سنائی چکا ہوں، لوگ اس میں نوافل پڑھتے ہیں اور جو ہے ذاتی عبادات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تو ہم بہت سی آیات پڑھ لیتے ہیں، ایک اندازہ یہ ہے کہ 250 کے قریب آیات یا اس سے کم و بیش اس کے قریب قریب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور ہمارا یہاں رات لگانا وقت لگانا اللہ قبول کرے، یہی قیمتی وقت ہو جائے گا قیامت کے دن۔ اور ایک روایت اور ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو آگے سنائیں گے، یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ پہ سماعت بیٹھنا قبول فرمائے۔ دعا فرما لیجیے، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اے اللہ ہم پر رحم فرما قرآن عظیم کی بدولت، وجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اے اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا دیجیے، نور بنا دیجیے، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیجیے۔ اللہم ذکرنا منہما نسینا، اے اللہ ہمیں اس میں سے یاد کرا دیجیے جو ہم بلا بیٹھے، وعلمنا منہما جہلنا، اور ہمیں سکھا دیجیے اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، ورزقنا تلاوتہ آنا اللیل وآنا النہار، اور ہمیں اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے رات میں بھی اور دن کے اوقات میں بھی، وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا دیجیے تمام جہانوں کے پروردگار۔